دوران تقریر اور جب تک مسجد میں ہیں میری ذات کے زندہ باد مردہ باد کے نعرے نہیں لگانے، صرف نعرہ تکبیر اور شان رسالت، شان صحابہ، صحابہ اکرام کے، اولیاء اکرام کے، جس شخصیت کا ذکر ہو اہل حق سے اس کے نعرہ لگائیں، میں اپنے نعرے کی اجازت نہیں دوں گا، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ مسجد کا تقدس اور احترام ملحوظ خاطر رہے، ہمارے ناموں سے کہیں زیادہ مسجد کا احترام اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہمیں اس کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ الحمد للہ
وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔
دروشی پڑھنے سب حضرات۔
علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔
قابل ست تکریم حضرات علماء کرام، قرائے عظام، مسجد الخلیل کے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، فیصل آباد کے غیور مسلمانوں، ایک سال کے ناغا کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک مرتبہ پھر آپ حضرات سے مخاطب ہونے اور آپ کی زیارت کا شرف حاصل کرنے کی توفیق نصیب ہو رہی ہے۔ ختم قرآن کریم کی یہ محفل ہے، عظمت قرآن کریم کے عنوان پر معروضات آپ کے گوش گزار کرنا ہے۔ یہ عنوان اتنا وسیع ہے کہ یہ میں محض رسمی طور پر عرض نہیں کر رہا، بلکہ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی عظمت پر مختلف زاویوں سے، مختلف انداز سے جس قدر بھی بیان کیا جائے، بیان کیا جا سکتا ہے، اور ایسا مضمون ہے کہ جس کی تفصیلات اس قدر ہیں کہ پوری رات گزر جائے مگر قرآن کریم کی عظمت اور قرآن کریم کی شان اور قرآن کریم کے تعارف میں کمی نہیں آ سکتی ہے. میں سوچ رہا تھا, ایک میری تقریر تھی اور میرا دعویٰ تھا کہ ایسی تقریر آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی, شاید میں نے یہاں کی ہے یا نہیں, کہ قرآن کتاب ایک ہے, عنوان ہزاروں ہیں. یہ کتاب میں نے کیا, چلو میں یہی کرتا ہوں. یہ تقریر 3 سال پہلے میں نے کی تھی, چونکہ میں 2-4 تقریریں کی تھی پھر میں نظر بند ہو گیا تھا. یہاں میں ابھی بات کر رہا تھا حاجی صاحب سے, پچھلے سے گزشتہ سال, پچھلے سال تو نظر بند تھے, یہاں سے میں تقریر کر کے گیا ہی تھا, جاتے ہی مجھے نظر بندی کے آرڈر مل گئے تھے. نہیں آج نہیں ملیں گے انشاءاللہ, میں اس پر یقین نہیں رکھتا. گجرانوالہ میں ہمارے ایک دوست ہیں, میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے, میں 3 مرتبہ ان کے گھر پر گیا, 3 مرتبہ گرفتار ہو گیا. ابھی میں پھر گکھڑ منڈی میں گیا تھا, حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفدر دامت برکات ہوں العالیہ کی زیارت کے لیے, تو وہ دوست آ گیا, کہنے لگا ہمارے گھر چلو. میں نے کہا چلو چلتے ہیں, تو سارے دوست میرے پیچھے پڑ گئے, اس کے گھر نہ جانا, کہ آپ جب بھی اس کے گھر جاتے ہیں. میں نے کہا یہ کوئی بات نہیں ہے, ان باتوں میں کچھ ہم ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے. تو میں نے جیسے عرض کیا کہ قرآن کریم کا عنوان, خود قرآن کریم, لو آپ کو ایک نئی بات عرض کرتا ہوں, وہاں تو شاید میں نے بیان کی تھی, یہ نئی ہوگی بات آپ کے لیے, اور انشاءاللہ جو آگے تقریر کروں گا بالکل آپ کے لیے نئی ہوگی انشاءاللہ. آپ نے بڑی تقریریں سنی ہوں گی قرآن کریم کے عنوان پر, لیکن یہ تقریر آپ کے لیے بڑی نئی ہوگی. قرآن کریم کتاب اللہ ہے, اور اس سے پہلے بھی آسمان سے اللہ کی کتابیں نازل ہوئی ہیں, تورات و انجیل و زبور, صحائف آدم, صحف ابراہیم و موسیٰ کا ذکر تو قرآن کریم میں ہے, شیس علیہ السلام کے صحیفے آسمان سے نازل ہوئے, آسمان سے پہلے بھی کتابیں نازل ہوئیں, تو قرآن کریم بھی آسمان سے نازل ہونے والی کتاب ہے, لیکن ایک فرق ہے, وہ کتاب اللہ ہے, اللہ کی کتابیں ہیں, اور قرآن کریم کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے. فرق ہے, فرق تھوڑا سا. پہلی کتابیں کتاب اللہ ہیں, خدا کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو مکمل کتاب دے دی گئی, یہ لے کتاب, عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی گئی, داود علیہ السلام کو دے دی گئی, کچھ ضابطے, کچھ اصول, کچھ قوانین حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیے گئے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیے گئے, کہ یہ لے لیجئے. وہ ضابطوں کی شکل میں, کتابوں کی شکل میں ملی, لیکن قرآن کریم صرف کتابی شکل میں نہیں آیا, قرآن کریم کے حروف, آیات, کلمات, رکوعات, سورتیں, یہ وہ ہیں جنہیں زبان قدرت خداوندی نے خود ادا کیا ہے, اور یہ خدا کریم کی زبان قدرت سے یہ حروف اسی طرح ادا ہوئے ہیں جس طرح آج آپ انہیں تلاوت کرتے ہیں. قرآن کریم کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے, باقی کتابیں کلام اللہ نہیں ہیں, صرف کتاب اللہ ہیں. یعنی ان کتابوں کی تلاوت اللہ کے نبیوں نے تو کی ہے, ان کتابوں کی تلاوت ان امتوں نے تو کی ہے, ان کتابوں کی تلاوت آپ تو کر سکتے ہیں, مگر ان کتابوں کی تلاوت خدا نے نہیں کی ہے. قرآن وہ کلام ہے جس کی تلاوت بھی خدا نے کی ہے, اور جنت میں اس کتاب کی تلاوت اللہ خود فرمائیں گے. کیا مقام ہے اور کیا مرتبہ ہے اس کلام کا, اور کیا شان ہے آپ کے اس بیٹے کی, اس بچے کی, کیا عظمت ہے قاری صاحب کی اور حافظ قرآن کی, کہ اس کی زبان اور ہونٹوں سے وہ الفاظ ادا ہو رہے ہیں جو الفاظ خود خلاق عالم کی زبان قدرت سے ادا ہوئے, اور انشاءاللہ جنت میں خدا کی زبان سے پھر ادا ہوں گے. احادیث میں آتا ہے جنت میں اللہ تعالی صاحب ایمان جنتی لوگوں کو قرآن کریم سنائیں گے, تو
تو وہ قرآن کریم کی کون سی آیتیں ہوں گی؟ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان، یہ سورہ رحمان کل قیامت کے بعد جنت میں خود خلاق عالم ایک مرتبہ پھر اپنی زبان قدرت سے ایمان والوں کو سنائیں گے. ہم عام قاری کی زبان سے قرآن سنتے ہیں تو اشش کر اٹھتے ہیں اور وجد میں آ جاتے ہیں، جب خالق کائنات صاحب کلام خود اپنا کلام سنائے گا تو کیا کیفیت ہوگی، کیا انداز ہوگا. ایک مستقل تقریر اس بات پر ہے کہ قرآن کی نسبت جس سے ہو گئی اسے مقام مل گیا. قرآن ایسی شان والی چیز ہے کہ جو چیز اس سے مس ہوتی ہے، جس کا اس سے تعلق ہوتا ہے، جتنا جتنا اس سے تعلق بڑھتا جاتا ہے وہ چیز اتنی اتنی بلند و بالا ہوتی چلی جاتی. اور یہ ایسی بات ہے کہ خود خلاق عالم نے یہ انداز اختیار کیا کہ کسی چیز کا تعارف کرایا تو تعارف میں کہا کہ یہ وہ چیز ہے کہ تم اس کی شان اور مقام کو پہچانو. کیوں؟ کہ اس کا تعلق قرآن سے ہے. اور میں نے وہی آیت پڑھی ہے، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ کون سا؟ انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ عظمت والا مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا، وہ مہینہ ہے جسے میں نے منتخب کر لیا تھا کہ باقی 12 مہینے سال کے 360 دن بھی ہیں مگر اس مہینے کو میں نے مخصوص کر لیا کہ اس میں میں نے اپنے قرآن کو اتارنا ہے. اور پھر اس مہینے کی ایک خاص رات کو منتخب کیا، چن لیا خاص رات کو کہ اس مہینے کی اس رات میں پورا قرآن لوح محفوظ یا آسمان دنیا پہ نازل کرنا ہے. جب اس رات میں نازل ہوا تو اس رات کی عظمت، مہینے کی عظمت تو یہ ہوئی کہ آپ اس مہینے کے آنے سے قبل یا جانے کے بعد ایک نیکی کریں، ایک کا ثواب پائیں. مہینہ رمضان کا آئے، نسبت قرآن کی ہوئی، نیکی ایک کریں، ثواب 70 کا ملے. ادا نفل کریں، ثواب فرض کا ملے. ادا فرض کریں، ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جائے. لیکن اب وہی مہینے سے پھر ایک رات آ گئی جس رات میں اترا تو فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے قدر والی، احترام والی، شان اور وقار والی رات میں نازل کیا. اور جانتے ہو کہ ما لیلۃ القدر، اب قرآن کریم کے نزول کی وجہ سے، نسبت کی وجہ سے، قرآن کریم کے اس رات کے ساتھ منسوب ہونے کے باعث اب رات کو کیا مقام مل گیا؟ خیر من الف شہر، قرآن کریم سے نسبت ہونے کی دیر ہے، 1000 مہینوں سے افضل قرار پا گئی. ہاں جی، جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے اعلی ہو گئی. اور جس کے سینے میں قرآن ہے، جس کی زبان پہ قرآن ہے، وہ کسی سے پیچھے رہ سکتا ہے؟ میرے تیرے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہو سکتی. اس کے کپڑے جو پھٹے ہوئے ہیں، اس کے جوتے جو پاؤں میں نہیں ہے، میرے تیرے نزدیک اس کی ٹوپی دیکھ کر سر کی گھن آتی ہے مجھے اور آپ کو. لیکن صاحب قرآن کے مقام اللہ کے حبیب کے ہاں کیا ہے؟ خود رب کریم کے ہاں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف قبائل کے وفود تشریف لاتے، آ کر ایمان قبول کرتے، واپس جاتے، آقا ہم جا رہے ہیں، اب ہمارا امام کون ہوگا؟ حضور پوچھتے، جس نے زیادہ قرآن کریم یاد کیا ہوا ہے وہ تمہارا امام ہوگا. ایک صحابی عرض کرتے، اپنے واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں چھوٹا تھا، مجھے اس بات کا شوق تھا کہ مسلمانوں کی کتاب قرآن کریم کو یاد کروں. میں نے کفر کی حالت میں کچھ سورتیں سیکھ لیں، جب ہمارا قبیلہ ایمان لایا تو میں سب سے زیادہ قرآن کریم کی چند سورتوں کو پڑھنے والا تھا. حضور نے فرمایا یہی تمہارا امام ہے، یہی تمہارا امام ہے. اور حالت کیا تھی؟ کہتے ہیں میں تو بکریاں چرایا کرتا تھا اور میرے پاس ایک ہی قمیض تھا جو گھٹنوں تک بمشکل سے آتا تھا. اب ساری قوم کے سردار اور پورے قبیلے کے بڑے بڑے لوگ مجھے آگے کھڑا کر لیتے، میرے پیچھے نماز پڑھتے، میں نماز ادا کرتا. تو کہتے ایک مرتبہ محلے کی عورتوں نے کہا، اور تمہارا چھوٹا سا امام ہے، تم کیسے قبیلے کے سردار ہو؟ امام جب نماز پڑھتا ہے تو اس کا قمیض اونچا چھوٹا ہے، چھوٹا ہونے کی وجہ سے ننگیزدار ہوتا ہے، اپنے امام کو کپڑے تو پہنا دو۔ سارے قبیلے والوں نے مل کر میرے لیے اچھا سا ایک لباس تیار کروایا، کہنے لگے دنیا میں مجھے کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی اچھا لباس ملنے پہ ہوئی تھی۔ قرآن کریم ہے، ایک قرآن کریم ہے جس نے پسے ہوئے طبقوں کے اور نابینوں کو لے کر تیرا میرا امام بنا دیا، شیخ القرآن بنا دیا، امام القرا بنا دیا۔ نابینے ہیں، آنکھوں کی دولت سے محروم ہیں، قابل تو اس کے تھے تھے، ٹھوکرے کھاتے پھرتے، بسوں ویگنوں اور گاڑیوں میں مانگتے پھرتے، نسبت قرآن سے ہونے کی دیر ہے۔ آنکھوں سے نبینے ہیں، لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں، آنکھوں سے نبینے ہیں، لوگ ہتھیلیوں پہ اٹھا رہے ہیں، آنکھوں پہ بٹھا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ نسبت جو قرآن سے ہو گئی۔ صرف اتنا نہیں ہے، کسی بھی میدان میں کچھ صحابہ کرام شہید ہو جاتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بھائی دفن کفن کا پہلا مستحق وہ ہے جس نے زیادہ قرآن حفظ کیا ہے، لاؤ نبوت اپنے ہاتھوں سے پہلے اس شہید کو دفن کرے گی، پہلے وہ شہید قبر کا مہمان بننے کا مستحق ہے جس نے زیادہ قرآن تلاوت کیا ہے۔ یہ تو دنیا میں مقام ہے نبوت کے ہاں، اور آخرت میں، آخرت میں صاحب قرآن کا مقام تو کیا ہوگا، اس کے والدین کے مقام کے بارے میں بھی آپ سن چکے ہیں کہ کتنا ہوگا۔ اور صاحب قرآن سے اللہ فرمائیں گے تجھے تو جو مرتبے میں نے دینے ہیں وہ لے لے، یہ تو معروف حدیث ہے نا، میں شارٹ کٹ کر رہا ہوں، میں نے ابھی وہ تقریر شروع نہیں کی جو میں نے کہا بڑی نئی تقریر ہے۔ اللہ فرمائیں گے صاحب قرآن سے کہ تجھے تو میں نے بہت دے دیا، اب اس قرآن کی بدولت جاؤ جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہو جاؤ، جو لوگ جہنم کے مستحق قرار پا کر مستقل طور پر جہنم میں جل رہے ہیں، جاؤ کھڑے ہو جاؤ، 70 افراد کی طرف اشارہ تم کر دو، جہنم سے نکال کے جنت میں میں خدا داخل کر دیتا ہوں۔ یہ میری باتیں نہیں ہیں، میرے آپ کے نزدیک صاحب قرآن کی کوئی حیثیت نہ ہو تو نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کے ہاں تو بڑی ہے۔ اب آتا ہوں، یہ تو صاحب قرآن ہے، یہ تو جس سے نسبت ہوتی ہے اس کی بات ہے، خود قرآن کیا ہے؟ اب تقریر شروع ہوتی ہے۔ میں نے اس زاویے سے قرآن کو دیکھا، دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو چند مختصر اس طرح کے صفحات پر مرتب کر لی جائے، ایک کتاب لکھ دی جائے اور پھر کہا جائے کہ یہ وہ کتاب ہے تبیان علی کل شے، جس میں ہر چیز بیان کر دی گئی ہے۔ کتاب اتنی سی ہے کہ 114 سورتیں ہیں، 540 رکوع ہیں، مختصر سی کتاب ہے، دعویٰ اتنا بڑا ہے کہ بیان ہر چیز کر دی گئی۔ کتاب ایک ہے، بیان ہر چیز کا، کتاب ایک ہے، عنوان ہزاروں ہیں، کتاب ایک ہے، ذکر اس وقت سے شروع کیا جب کچھ بھی نہ تھا، کتاب ایک ہے، بتایا وہ جا رہا ہے جو کیا کچھ ہوگا، اس وقت سے بات شروع کی جب کچھ نہیں تھا تو کون تھا، قرآن بتلاتا ہے۔ آسمان و زمین کی تخلیق کو کیسے، کتنے دنوں میں، کتنا عرصہ لگا، ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب، صاحب عقل صاحب بصیرت لوگوں، آسمان و زمین کی تخلیق میں غور کر کے دیکھو کہ خدا کی قدرت کی کتنی نشانیاں ہیں، اور یہ آسمان و زمین کی وسعتیں۔ میں کبھی کبھی سوچا کرتا ہوں ہم انسان بھی اپنے آپ کے بارے میں پتہ نہیں کیا سوچتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم نہ ہو تو نظام کائنات رک جائے، فلاں بہت بڑی سپر پاور ہے، فلاں بہت بڑی طاقت ہے، ہیں ہم کیا اللہ کی مخلوق میں؟ اس وقت انسان نے، سائنسدانوں نے اپنی ان آنکھوں سے دور بینوں کے ذریعے جتنی کائنات کا مطالعہ کر لیا ہے، دیکھ لیا ہے اپنی آنکھوں سے، وہ اتنی وسیع کائنات ہے، لامحدود کائنات ہے کہ ابھی تک اس کا احاطہ نہیں ہو پا رہا کہ کتنی ہے۔ یہ ہم زمین پر کھڑے ہو کر ستارے دیکھتے ہیں نا، ستاروں کا کوئی احاطہ نہیں ہے، اور اگر ہم ستاروں پر پہنچ کر زمین کو دیکھیں تو ہمیں نظر ہی نہ آئے. ہم ستاروں پہ پہنچ کے زمین کو دیکھنا چاہیں نا، ستارے تو ہمیں ٹمٹماتے نظر آتے ہیں، لیکن ستاروں پر پہنچ کر زمین کی طرف دیکھیں تو یہ ہمیں نظر ہی نہیں آئے گی، یہ اتنی چھوٹی چیز ہے. وہ کہتے ہیں ہم اور ہماری زمین کتنی بڑی ہے، ایسے ہے جیسے ہزاروں نہیں لاکھوں میل میں پھیلے ہوئے ایک میدان میں آپ ایک کپڑا بچھا دیں اور اس میدان کے کونے میں ایک چھوٹا سا نقطہ لگا دیں، چھوٹا سا نقطہ، ہماری اس زمین کی حیثیت اس کائنات میں اس چھوٹے سے نقطے سے بھی کم ہے، اس چھوٹے سے نقطے سے بھی. اس چھوٹے سے نقطے پر میں اور آپ فنے کھا بیٹھے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے خدا کے نزدیک ان کی ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے. میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے، اور اس چھوٹے سے نقطے پر رہنے والی مخلوق اگر سارے بھی خدا کی نافرمان بن جائے تو کیا کر سکتی ہے، کیا حیثیت ہے ہماری اس چھوٹے سے نقطے پر ہم موجود ہیں. وہ کائنات کا مالک ہے، اتنی وسیع کائنات کو پیدا کرنے والا اب بتلاتا ہے کہ تم اس چھوٹے سے نقطے پر رہنے والے ہو، مکان بناتے ہو، بلڈنگیں بناتے ہو، باغات بناتے ہو، کتنے دن لگتے ہیں، کتنا اچھا لگتا ہے. اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تو وہ ذات ہوں کہ جب چاہتا ہوں کہ یہ چیز ہو جائے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونَ، بس میں اتنا کہتا ہوں، مشیت الہی میں آتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، بن جا وہ بن جاتی ہے. لیکن قرآن کہتا ہے زمین و آسمان کی تخلیق کو اللہ نے کن فیکون سے پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمان و زمین کو خلق السماوات والارض فی ستت ایام، سات دنوں اور راتوں کا جو عرصہ ہوتا ہے اتنے عرصے میں ہم نے کائنات آسمان و زمین کی تخلیق کی ہے. عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ کتاب ہے جس نے اپنی کہانی کا آغاز وہاں سے کیا جہاں سے کچھ بھی نہ تھا، بتاتی ہے کہ کوئی نہ تھا تو خدا تھا، پھر خدا نے کائنات کو پیدا کیا، ارواح کو پیدا کیا. یہ تو وہ کتاب ہے، ہے ایک کتاب، عنوان ہزاروں ہیں، دیکھنے میں چند صفحات ہیں، بیان وہ کچھ کر رہی ہے جہاں انسان کے تخیل کی پرواز ختم ہے، وہ خبریں دے رہی ہے جو کوئی بڑے سے بڑا مخبر بھی نہیں رہ سکتا. بتا یہ رہی ہے جب ہم نے تمہاری روحوں کو پیدا کیا تو کچھ اجلاس ہم نے تمہاری روحوں کے بلائے، آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ وہ اجلاس کیا تھے. ایک تو عالم انسانی کی تمام ارواح کو میں نے جمع کیا تھا اور جمع کر کے ان سے پوچھا تھا الستو بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تم سب نے کہا تھا، تمہارے آدم علیہ السلام ابو سے لے کر قیامت تک آنے والے انسان نے ایک آواز میں روحوں نے جواب میں دیا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے. وہاں سے کہانی کو شروع کیا، پھر تخلیق کی فرشتوں کی، پھر سلسلہ چلا جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا، آدم علیہ السلام کی تخلیق کو بیان کیا، کہا فرشتوں سے میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، کہا انہوں نے کیوں بناتا ہے ایسے کو جو زمین میں فساد مچائے اور خون بہائے، ہم تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے کافی ہیں. جواب میں فرمایا عالم ما لا تعلمون، میں زیادہ جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو. قرآن وہ کتاب ہے جو تخلیق آدم سے لے کر تمام حالات کو بیان کرتا ہے، اور دنیا آج تک مصیبتوں میں پڑی ہوئی ہے. لوگ آج تک کوئی ڈارون کی تھیوریوں کو دیکھ رہا ہے، کوئی جاپانیوں کی عقیدے کے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ انسان سب سے پہلے کیا تھا، کوئی کہتا ہے سب سے پہلے بندر تھا، کوئی کہتا ہے سب سے پہلے کتا تھا، کوئی کہتا ہے سب سے پہلے انسان بھیڑیا تھا. اور تم نے اپنے ماں باپ آبا و اجداد کو بھیڑیا کہا، کسی نے اپنے آپ کو کتوں کی اولاد کہا، ڈارون نے اپنے آپ کو بندروں کی اولاد کہا. یہ تو لوگوں کے غیروں کے نظریات ہیں، کوئی اپنے آپ کو بندروں کی اولاد کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو کتوں کی اولاد کہتا ہے. قرآن کہتا ہے تم کتوں کی اولاد نہیں ہو، تم بندروں کی اولاد نہیں ہو، تم بھیڑیوں کی اولاد نہیں ہو، تم اس آدم کی اولاد ہو جسے خدا نے اپنی قدرت والے ہاتھوں سے خود پیدا کیا ہے. تم کیوں بندروں کی اولاد بنتے ہو، تم تو اشرف المخلوقات ہو، تمہیں کون سا شوق چلایا ہے کہ تم کتوں کی اولاد بننے کے پیچھے بھاگ گئے ہو. میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ تم کتوں اور بندروں کی اولاد نہیں ہو، تم تو آدم کی اولاد ہو، آدم کی اولاد ہو. اور یہاں خاص لفظ میں نے آپ کو بتلایا، قرآن نے بھی یہی لفظ کہے، خلقت بیدی، آدم کو شرف یہ حاصل ہے کہ میں خدا نے اپنے ہاتھوں سے آدم کو بنایا، پیدا آسمان و زمین بھی کیے، پیدا فرشتے بھی کیے، پیدا باقی مخلوقات بھی کی، کن کہہ کر پیدا کی، مشیت ارضی سے پیدا کی. لیکن اے انسان، جب باری تیرے ابو کی آئی، میں نے کہا کن نہیں کہوں گا، اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا. اور یہی وہ بات ہے جب آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا اور ابلیس نے انکار کیا، تو معلوم ہے اللہ نے کیا فرمایا تھا، لما تسجد لما خلقت بیدی، تو نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا. وہ تو اس چکر میں پڑ گیا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من تین، کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، تجھے آگ اور مٹی کی بارے کی سمجھ تو آ گئی، تو آگ اور مٹی کے امتیاز میں پڑ گیا، تو نے یہ نہ دیکھا کہ تجھے تو میں نے کن سے پیدا کیا ہے، اسے میں نے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، تجھے میرے ہاتھوں کی پیدائش نظر نہ آئی. قرآن ہے، کہانی کو کہاں سے شروع کرتا ہے، تفصیلات ہیں. آدم کو پیدا کیا، شیطان نے انکار کیا، مردود ہو گیا. یہاں سے بہت باتیں نکلتی ہیں، میں سبھی چھوڑتا جاتا ہوں. منکر ہوا، اتار دیا گیا، وسوسہ ڈالا. یہاں اور بھی باتیں ہیں، کہتے وہ بندروں سے بن گئے. میں کہتا ہوں یار دیکھو، ڈارون بڑے ہمارے تھوڑے سے پڑھے لکھے لوگ اس کی تھیوری پڑھ لیتے ہیں، کہتے ہیں جی ایسے سمجھتے ہیں جیسے ایسا عقدہ حل کیا ہے جو آج تک کوئی بھی نہیں کر سکا. او جی چھوڑیں، ہم پہلے بندر تھے، بہت شوق ہے بندر سے انسان بننے کا. لیکن میرا ایک سوال، میں اس لیے اس بات کو دیتا چلا جاتا ہوں تاکہ ذہن واش ہو جائے، ذہن صاف ہو جائے. میرا ایک سوال، وہ ہزاروں سال پہلے کے بندر تو انسان بن گئے، اب تو بڑا جدید دور ہے. کبھی آج بھی آپ نے اخباروں میں پڑھا ہے کہ فلاں بندر انسان بن گیا؟ وہ جو بندر انسان بن رہے تھے اب کیوں نہیں بن رہے؟ اگر آج کے جدید دور کا بندر انسان نہیں بن سکتا تو پہلے دور کا بندر انسان کیسے بن گیا؟ بندر نے انسان بننا ہوتا تو یہ سلسلہ چلا رہتا نا. آج ایک بندر انسان بن رہا ہے، کل ایک بندر انسان بن رہا ہے، پرسوں ایک بندر انسان بن رہا ہے، تو ہم مان سکتے تھے. پہلے دور کے بندر گھاس پھوس کھانے والے وہ تو انسان بن گئے، آج کے میکڈونلڈ کھانے والے بندر انسان کیوں نہیں بنتے؟ یہاں تو انسان بندر بن رہے ہیں، آج انسان بندر بن رہے ہیں، بندر انسان نہیں بن سکتا، انسان بندر بن رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں بندروں والی حرکتیں ہو رہی ہیں، کہ بھائی بندر بھی لباس سے آزاد ہوتا ہے، انسان کو بھی لباس سے آزاد ہونا چاہیے تاکہ پوری پوری نقل ہونی چاہیے نا. قرآن وہ کتاب ہے کہ سلسلہ آغاز کہاں سے کیا کہانی کا، جب کچھ نہ تھا تو کیا تھا، جب وہ خدا تھا تو اس نے کیا کیا، آسمان و زمین کیسے پیدا کیا، روحوں کا اجلاس کیسے بلایا، پھر روحوں کا اجلاس ایک عمومی اور دوسرا خصوصی تھا. قرآن اس خصوصی اجلاس کا بھی ذکر کرتا ہے، عمومی کا بھی ذکر کرتا ہے. عمومی میں خطاب الستو بربکم والا تھا، خصوصی میں اجلاس، خصوصی اجلاس میں خطاب وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، یہ خطاب اس خصوصی اجلاس کا تھا جو خصوصی اجلاس نبیوں کی روحوں کا بلایا گیا تھا. کوئی ہے کتاب، کوئی ہے ایسی تاریخ جو عالم ارواح کے واقعات کو بیان کرے؟ کوئی ہے ایسا داستان گو، کوئی ہے ایسا مخبر، کوئی ایسی خبریں لا کر دینے والا جو وہ باتیں بتائیں جو ارواح کے میں عالم ارواح میں گزری ہیں؟ واحد ایک قرآن ہے جو تبیان لکل شے، جو ہر چیز کو بیان کرتا چلا جا رہا ہے، ہر چیز کو بیان کرتا چلا جا رہا ہے. آج کہتے ہیں ہوائیں پانی کو اڑاتی ہیں، بادلوں میں لے جاتی ہیں، بادل زمین پر برساتے ہیں، تم آج کہتے ہو، قرآن نے تو پہلے دن سے اس بات کا انکشاف کر دیا تھا، تم آج کہتے ہو جب دو سمندر دو دریا آپس میں ملتے ہیں تو ایسے پردے اس میں ہم نے تجربات کے ساتھ دیکھ لیے ہیں کہ ان تجربات نے ثابت کر دیا ہے کوئی ایسا پردہ ضرور حائل ہوتا ہے جو پانی کو ملنے نہیں دیتا. تم آج کہتے ہو قرآن نے کہا تھا مہاجل بحرین یل تکیان بئی رہما برزخ اللہ یب غیان، تم آج کہتے ہو کہ ہمیں پاور مل جائے، ہمیں قوت مل جائے، ہم قوت اور طاقت کے ذریعے سے زمین کے قطر سے نکل سکتے ہیں، زمین کی فضاؤں سے باہر جا سکتے ہیں، تو قرآن نے تو ہزاروں سال پہلے کہہ دیا تھا، فرمایا تم نکل سکتے ہو زمین اور آسمان کے قطروں سے، الا بسلطان، طاقت تمہارے پاس ہونی چاہیے، پاور پیدا کر لو زمین اور آسمان کی، وسعتوں سے آگے بھی جا سکتے ہو۔ یہ قرآن نے تو پہلے بتلا دیا تھا۔ قرآن ایک ہے، سائنسدانوں نے سائنس کے نظریے سے پڑھا تو انہوں نے کہا یہ تو کتاب ہے جس کی ایک ایک تھیوری لاجواب ہے۔ حکماء اور ڈاکٹروں نے پڑھا، انہوں نے کہا یہ وہ کتاب ہے، ایسے لگتا ہے کہ اس پر عمل کرنے والا کبھی بیمار نہیں ہو سکتا۔ سیاستدانوں حکمرانوں نے پڑھا، انہوں نے کہا یہ وہ کتاب ہے، اس کے احکام پر، اس کے اصول و قوانین، آئین و ضوابط پر عمل کرنے والی کبھی کوئی قوم نامراد نہیں ہو سکتی۔ جس نے جس زاویے سے پڑھا، جس نے جس انداز سے پڑھا، اس نے کہا لگتا یہ ہے کہ یہ کتاب اسی مقصد کے لیے نازل ہوئی ہے، اور کیوں نہ ہو، کتاب ایک ہے، عنوان ہزاروں ہیں، کتاب ایک ہے، تبیان لکل شے، بیان ہر چیز کر رہی ہے، اور کیوں نہ ہوتی کہ کلام اللہ جو ہوئی اس ذات کا کلام ہے جس نے کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ بھئی جب مالک و خالق کائنات کا بنانے والا کوئی گفتگو کرتا ہے، کوئی بات بیان کرتا ہے، تو اس کی بات کے اوپر تو احاطہ کرے گی اس کی تمام معلومات کا، ادراک کرے گی ان تمام تفاصیلات کا جو اس خالق و مالک نے بنائی ہیں، پیدا کی ہیں، بیان کر دے گی ان تمام حقائق کو جو مخلوق کی آنکھوں سے پوشیدہ ہیں، جو مخلوق کی فہم اور غور و فکر کے تخیل کی پرواز سے بھی بالا ہیں، اس لیے کہ انسان کا کلام نہیں، خالق کا کلام ہے۔ زمین پر آ گئے ہیں، قرآن بیان کرتا ہے، زمین پر تشریف لائے ہیں، کس طرح آدم و حوا روتے رہے ہیں، کس طرح استغفار کرتے رہے ہیں، کس طرح اپنے رب کو پکارتے رہے ہیں، قرآن بیان کرتا ہے۔ پھر آدم و حوا کا سلسلہ چلا، پھر آدم و حوا کے آگے سے ان کی اولاد کا سلسلہ چلتا ہے، اولاد میں ان کی اولاد آگے چلتی ہوئے دو بھائی آپس میں لڑ پڑتے ہیں، قرآن ان بھائیوں کے جھگڑے کا بھی ذکر کرتا ہے، وجہ تنازع کا بھی ذکر کرتا ہے۔ ایک بھائی نے کہا کہ میں اس خوبصورت عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، جناب آدم علیہ السلام نے فرمایا حق تیرا نہیں، حق حابیل کا ہے، حابیل کے حق میں وہ عورت آ چکی ہے، لہذا اس کا نکاح ہوگا۔ قابیل نے کہا میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، یہاں تک کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ قرآن اسے بھی بیان کرتا ہے، جب پہلے قاتل نے اپنے بھائی کو قتل کیا تو قاتل کو یہ بھی پتا نہ تھا کہ میں دفن کیسے کروں، پھر اس بھائی کو دفن کرنے کا طریقہ کس نے سکھایا، قرآن یہ بھی بیان کرتا ہے۔ اس کو بیان کرتا ہے کہ جب بھائی قابیل حابیل کی لاش کو کندھوں پہ اٹھائے، مارا مارا پھر رہا تھا، ندامت اور پریشانی کی وجہ سے اسے سمجھ نہ آ رہی تھی میں اس لاش کو ٹھکانے کیسے لگاؤں، قرآن کہتا ہے چھٹا پارا ہے کہ ہم نے پھر آسمان سے پھر ہم نے دو کووں کو بھیجا، ایک کوے نے دوسرے کوے کو مارا، اس کی لاش کو لے کر پھر زمین پر آیا، زمین کو اس نے کریدا کھودا، یہاں تک کہ جب زمین اس نے کرید لی اور کچھ اس کے اندر کھود دیا تو اس نے کوے کو اس میں ڈال کر اس پر مٹی ڈال دی اور اس کو دیکھ کر کہا یا ویلتا آجست و ناکور مثل ہذا الغراب، کہنے لگا ہائے افسوس، اور مجھے تو اتنی بھی سمجھ نہیں جتنی اس کوے کو سمجھ ہے۔ پہلے قاتل نے پہلے مقتول کے ساتھ کیا حال کیا، قرآن اسے بھی بیان کرتا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کے ساتھ بعد نوح علیہ السلام تشریف لائے، کیسے حالات ہوئے، واقعات ہوئے، قرآن تفصیل بیان کرتا ہے، 950 سال کی تفصیل قرآن میں بھری پڑی ہے۔ ہر روز نوح علیہ السلام قوم کو کہتے ہیں اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، او میری قوم خدا کی فرما برداری کرو، اس کی نافرمانی سے باز آؤ، قوم ان کو جھٹلاتی ہے، یہاں تک کہ مار مار کے پتھروں میں دفن کر دیتی ہے، اور نوح علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑتے ہیں، قوم گھروں میں خوشیاں مناتے ہوئے واپس لوٹتی ہے کہ بس اب دعوت حق کی ختم ہو چکی ہے، اب روز روز ہمارے معبودوں کو جھٹلانے والی آواز خاموش ہو چکی ہے، اب کوئی دوبارہ آ کر ہمیں ہمارے افعال سے ہماری عبادات سے نہیں روکے گا۔ جناب جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اپنے پر سے پتھروں کو ہٹا کر نوح علیہ السلام کے جسم پر اپنے رحمت والے پر پھیرتے ہیں، وہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں جبریل خدا سے پوچھ میرے لیے کیا حکم ہے، حکم ہوتا ہے وہی بات کہہ جو کہتے کہتے کل مار کھائی تھی، وہی بات کیا ہے جو کہتے کہتے کل، ہم تو بہت جلدی تھک جاتے ہیں، بہت جلدی تھک جاتے ہیں، کہتے ہیں بس کرو، بہت ہو گئی نو دن میں تھک جاتے ہیں، نو ماہ میں تھک جاتے ہیں، اور نو سالوں میں تھک جاتے ہیں. کیا عظمت ہے نوح علیہ السلام کی، 950 سال ہوئے اللہ کے نبی کی دعوت میں، اللہ کے نبی کی بات میں، تبلیغ میں نہ فرق آیا ہے، نہ انداز بدلا ہے، نہ طریقہ بدلا ہے. 950 سال مار کھائی، یہاں تک کہ نبوت مایوس ہوئی. مایوس ہو کر اپنی قوم سے اللہ کے نبی نے کیا کہا، وہ بھی قرآن بیان کرتا ہے، اے اللہ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، میں نے ہر رات پکارا، ہر دن بلایا، ہر شام بلایا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، جتنا میں بلاتا گیا اتنے یہ بھاگتے گئے، جتنا میں ڈراتا گیا اتنے یہ نڈر ہوتے گئے، جتنا میں نے قریب کیا اتنے یہ دور ہوتے چلے گئے. اللہ 950 سال کا عرصہ بہت طویل عرصہ ہے، اب تیرے پیغمبر کی دعا ہے کہ زمین سے ان کا نشان مٹا دے. لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اب کافروں کا کوئی شہر نظر نہ آئے. کیا کہا تھا؟ کوئی شہر نظر نہ آئے، یہ نہیں کہا تھا کہ کوئی کافر نظر نہ آئے. میں بات کہہ رہا ہوں، نوح علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ کوئی کافر نظر نہ آئے، فرمایا جن گھروں میں رہتے ہیں وہ گھر بھی نظر نہ آئے. اگر آپ یہ فرماتے نا کافر نظر نہ آئے، اللہ کافروں کو مار دیتا، شہر رہتے، محلات رہتے، ان کے پہاڑوں پر بنائے ہوئے مکانات، ان کی یادگاریں رہتی. لیکن نبوت کی زبان سے یہ لفظ نکلا کہ ان کی یادگاریں بھی نہ رہیں. اب کیا طریقہ تھا کہ یادگاریں بھی مٹ جائیں، ان کی نشانیاں بھی مٹ جائیں. اللہ نے فرمایا پھر تیاری کر، میں لا رہا ہوں وہ عذاب کہ نہ یہ رہیں گے نہ ان کی یادگاریں رہیں گی. پھر تیاری کر، یہ بھی تو بات تھی نا کہ ان کی یادگاریں نہ رہیں، ان کے گھر نہ رہیں، شہر نہ رہیں، پہاڑوں پہ بنی ہوئی ان کی یادگاریں نہ رہیں، اور دشمنوں کو تو کچھ بھی نہ رہے مگر اپنوں کا بگڑے بھی کچھ نہیں. یہ بھی تو چاہیے نا، دشمنوں کا بچے کچھ نہیں، اپنوں کا بگڑے کچھ نہیں. فرمایا پھر ہم تمہیں بتلاتے ہیں، ہم تمہیں کیسے بچائیں گے، انہیں کیسے تباہ کریں گے. تو ایک کشتی بنا لا، وسن الفل کبھی آئینا واہینا، کشتی تیار کیجئے. قرآن یہ بھی بیان کرتا ہے، نبوت نے بد دعا کون سی کی تھی، قرآن بتاتا ہے. جواب میں خدا کے حکم کیا ہوا، قرآن بتلاتا ہے. نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کر لی 40 سال میں. کشتی تھوڑی تھی، ایک بحری جہاز تھا، 3 منزلہ جہاز، اور اتنا بڑا جہاز کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ اب ہر چیز کے جوڑے جوڑے کو اس جہاز میں بٹھا لو. صرف انسان نہیں، خامد و بیوی نہیں، پرندوں کے جوڑے جوڑے داخل کر لو، درندوں کے جوڑے جوڑے داخل کر لو، ہاتھی مذکر مؤنث داخل کرو، شیر مذکر مؤنث داخل کرو، کبوتر مذکر مؤنث داخل کرو، ہواؤں میں اڑنے والے پرندے ہوں، جنگلوں میں چرنے والے درندے ہوں، چیونٹیاں بلوں کی ہوں، جو بھی خدا کی مخلوق ہے جوڑا جوڑا داخل کر لو، اس لیے کہ اب یہی سے کائنات کا سلسلہ دوبارہ چلے گا، یہی سے کائنات کا سلسلہ دوبارہ چلے گا. دنیا کا کوئی مورخ اتنی تفصیل سے اس واقعے کو بیان نہیں کر سکتا جتنی تفصیل سے قرآن نے بیان کیا ہے. کشتی بن گئی، لیکن قوم نے کشتی کے ساتھ مذاق اڑانا شروع کیا. قرآن کہتا ہے انہوں نے مذاق اڑایا، فسخروا من، مذاق کا بھی ایک انداز ہوتا ہے. کوئی تو کہتا ہے نو بابا بوڑھا ہو گیا ہے، کشتی بنا رہا ہے، ادھر تو دریا ہی نہیں ہے، ادھر تو سمندر ہی نہیں ہے، بیلوں کے پیچھے باندھ لینا، گھوڑے آگے لگا لینا اور اندر خود بیٹھ جانا، بس کشتی خوب چلے گی. اور کشتی تو پانی میں چلتی ہے، یہاں تو پانی کا نام و نشان نہیں ہے. سخروا من، قال ان تسخروا منا فانا نسخر منکم، کر لو مذاق ہم سے، آنے والا ہے تمہارے مذاق کا جواب، تمہارے مذاق کا جواب ملنے والا ہے. مذاق مذاق میں حد اس حد مذاق اس حد تک بڑھ گیا کہ ظالموں نے گھر کا کوڑا کرکٹ اٹھا کر، گندگی اور غلاظت اٹھا کر، نہ صرف کشتی میں ڈالنا شروع کر دی بلکہ پیشاب و پخانہ کرنے کے لیے بھی کشتی میں چلے جایا کرتے. نوح علیہ السلام حیرت زدہ ہو گئے اور دل گرفتہ ہو کر کہا، اے خدا تیرے حکم سے کشتی بنائی تھی، کو بیت الخلا تو نہیں بنایا تھا؟ اس قوم نے تیرے حکم پر بنائی جانے والی کشتی کا یہ حال کر دیا ہے، میں تیرا نبی ہوں، اب نبوت والے ہاتھوں سے گندگی صاف کروں گا؟ فرمایا میں خدا ہوں، میں نے تجھے نبی بنایا ہے، میں نے تجھے محترم بنایا ہے، میں خدا نہیں جو تیرے ان مذاق کرنے والوں کے ہاتھوں سے کشتی صاف نہ کراؤں، اور تیرے ہاتھ بڑے منزہ ہے، کلاب امبارا تو نبی ہے جو تیرے ساتھ مل جائے، جو تیرے ساتھ مل جائے، فی صحف مکرمت متحرت بیعیدی سفرا، میں تو ان کے ہاتھوں کو بھی صاف دیکھنا چاہتا ہوں جو نبوت کے ساتھ مل جائیں، میں تو ان کے ہاتھ بھی چمکا دیتا ہوں جو نبوت کے قدموں میں آ جائے، تو خود نبی ہے، تیرے ہاتھوں سے میں یہ کام کیسے کروا سکتا ہوں؟ مگر اللہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی، فرمایا تجھے سمجھ نہیں آتی، دیکھ میری قدرت کے نظارے، پوری قوم کو بیماری پڑ گئی خارش کی، پوری قوم کو کھجلی ہو گئی، جسم کو چھیل چھیل کر خارش کر کر کے زخمی کر لیا، مگر خارش ہے کہ رکنے کا نام نہیں لیتی، ساری دوائیں علاج ٹونے ٹانکے کر لیے مگر خارش کا علاج ہی نہیں ہے، قوم کو ضدی دیکھو، خارش پڑ گئی اور جسم زخمی ہو گئے، بے ایمان پھر بھی قضائے حاجت کے لیے جاتے کشتی ہوئی ہیں، ضد دیکھو، سلسلہ چلتا رہا، جب کوئی علاج کارگر نہ ہوا تو بڑے پریشان تھے کہ ادھر پیشاب کر رہا تھا، ادھر کھجلی میں مصروف تھا کہ کشتی میں گر گیا کشتی میں، بڑا پریشان ہوا، جلدی سے باہر نکلا، اس نے کہا کوئی دیکھ نہ لے، ادھر ادھر سے بھاگا، بھاگ کر فوراً اس نے غسل کیا، جیسے غسل کر کے باہر آیا تو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ کھجلی ختم، زخم ختم، ایسے لگا جیسے کوئی مرم لگ گئی ہے، شفا یاب ہو کر حیرت زدہ اپنے جسم کو دیکھ رہا ہے کہ وہ جسم جو کھجلی سے زخمی ہو چکا تھا یہ تو بالکل ٹھیک ہو گیا ہے، اب اپنے شکر بھی کر رہا ہے کہ مجھے تو نجات مل گئی، مجھے تو شفا میسر آ گئی، مگر بتا بھی نہیں سکتا کہ دوا کیا ہے، بتا بھی نہیں سکتا، وہ جو لوگوں نے دور سے دیکھا کہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت چہرہ ہے اور ٹھیک ٹھاک جسم ہے، وہ تو خارش کر رہے تھے اور اپنے جسم کو اپنے ناخنوں سے ادھیڑ رہے تھے اور یہ ٹھیک ٹھاک باتیں کر رہا تھا، کہنے لگے تجھے کھجلی نہیں ہو رہی، کہتا میں تو ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہی گیا، انہوں نے کہا سانو بھی وہی دوائی دس جی تون لائی ہے، کہنے لگا یار یہ کوئی بتانے کی باتیں ہیں، یہ کوئی بتانے کی باتیں میں کیسے بتا سکتا ہوں، نے کہا بڑا پاگل ہے تو، اور بتاتا کیوں نہیں ہے، ہم مر رہے ہیں اور تجھے اگر کوئی ایسی مل گئی ہے دعا، ایسا کوئی تجھے علاج مل گیا ہے، نسخہ میسر آ گیا تو ہمیں بھی بتا دینا، کہنے لگا صرف دو چار آدمیوں کو بتاؤں گا، وہ بھی اس بات پر آگے نہ بتائیں، اور سارے آگے سانو دس ہو گئے، سانو دس جس طرح خیرات لٹ رہی ہو، سانو دس دو تین آدمیوں کے لگے، کہا بات یہ ہے میں وہاں گر گیا تھا، وہ وہی علاج ہے، وہی مرم ہے، وہی مرم ہے، لگا لو شفا ہو جائے گا، پاگل کسی جگہ کا بے وقوف ہے، ہم گندگی میں گر جائیں، ہم نے تو نوح سے مذاق کیا ہے، ہم نے اس کی کشتی کو خراب کیا ہے، اور تو کہتا ہے وہی گندگی کو لگا لے، خبردار، اس نے کہا ٹھیک ہے تمہاری مرضی، اس کو تو خبردار خبردار کہہ کر چلے گئے، مگر دل میں شوق پیدا ہوا، ازما کے تو دیکھیں، ازما کے تو دیکھیں کہ واقعہ بھی ایسے ہی ہے، چلے گئے چپکے سے راستے، تھوڑا سا اٹھا کر لگایا، آ کر پانی سے دھویا تو اتنی جگہ ٹھیک تھی، کہنے لگے اور لگا لو، دیکھا پھر اتنی جگہ ٹھیک تھی، کہتے یار لوگ کون سے دیکھ رہے ہیں، چپ کر کے ڈبکی لگا لو، ڈبکی لگائی ٹھیک ٹھاک ہو گئے، دو چار اور نے دیکھا ٹھیک ٹھاک ہو گئے، پوری قوم بھاگ کر چلا چلو علاج مل گیا، ہائے ہائے، مشرکوں کی حالت یہی ہوتی ہے، درخت سے پانی کے قطرے نکل پڑے تو آبے شفا سمجھ کر بھاگ پڑتے ہیں، زمزم کا پانی آب شفا نہیں ہے ان کے لیے، قرآن کی تلاوت ان کے لیے آب شفا نہیں ہے، پتھروں سے گرم پانی نکل آئے تو آب شفا ہے، درخت سے پانی کے قطرے نکل آئے تو آب شفا ہے، مشرکوں کا ہر دور میں یہی ذہن رہا ہے، بھاگے گئے ڈبکیاں لگا رہے ہوں، اگلوں نے ڈبکیاں لگائی، پیچھے والے گئے، انہوں نے کہا ظالموں کچھ بھی نہیں بچا ہمارے لیے، تو رہا کچھ نہیں، انہوں نے کہا پانی لاؤ اس کو دھو، اس کو مانجو، جو پانی سے دھو کر وہ پانی لگاتا ہے وہ بھی ٹھیک، لائے اپنے گھروں سے، کہتے اس کو مانجو، اللہ نے فرمایا دیکھ نو چاندی کی طرح چمکائی یا نہیں چمکائی، دیکھ تیری کشتی میں نے شیشے کی طرح چمکا دی، انہوں نے تجھ سے مذاق کیا تھا، خدا نے ان سے مذاق کیا، کشتی تیار ہو گئی، وفارت النور، فرمایا انتظار کر، تیرے گھر کے تنور سے پانی کا فوارا جب نکل آئے، جہاں آگ جلا کرتی ہے روٹیاں پکا کرتی ہیں، وہیں سے جب پانی نکل آئے تو سمجھ جانا کہ اب خدا کا عذاب آ رہا ہے، سمجھ جانا تمہاری نجات کا راستہ نکل رہا ہے، قوم کی تباہی اور بربادی کا وقت آ چکا ہے۔ وفارت تنور، بھاگا آیا گھر کا ملازم، حضرت عجیب بات ہو گئی، کیا ہوا؟ نوح ہم نے حیرت زدہ، ہم نے ایک عجیب بات دیکھی ہے، ہمارے تنور سے پانی ابل پڑا ہے، پانی نکل رہا ہے، رکنے کا نام نہیں لیتا۔ آج بھی شہر بابل کے جو کھنڈرات ہے وہاں وہ کنواں آج بھی موجود ہے جہاں سب سے پہلے زمین سے پانی نکلنا شروع ہوا تھا۔ تو پھر فرمایا، اے آسمان، زمین نے تو آغاز کر دیا، تو بھی چل شروع ہو۔ آسمان سے پانی برسنا شروع ہوا، زمین سے پانی نکلنا شروع ہوا۔ نوح علیہ السلام نے آواز لگائی، آؤ میری قوم کے لوگوں، میری کشتی میں سوار ہو جاؤ، جو جو صاحب ایمان ہے کشتی میں چلا آئے۔ ہر صاحب ایمان کو کشتی میں بٹھا لیا، ہر چیز کا جوڑا جوڑا کشتی میں سوار کر لیا۔ قرآن یہ بھی بیان کرتا ہے، جب نوح آوازیں لگا رہے تھے، آوازیں لگا لگا کر ایک ایک کو کشتی میں بٹھا رہے تھے، ایک آواز پیغمبر نے وہ لگائی جو بڑی درد والی آواز تھی، قرآن نے اسے بھی بیان کر دیا۔ وہ آواز کسی غیر کو نہ تھی، وہ اپنے بیٹے کو تھی۔ اپنے بیٹے سے کہا، یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، او میرے بیٹے، میرے ماننے والے تو سارے کشتی میں آ گئے ہیں، تو ابھی تک پرے پرے پھر رہا ہے، آ میری کشتی میں سوار ہو جاؤ، آج کافروں کے ساتھ مت مل، تو نبی کا بیٹا ہے، نبی کے ساتھ چل۔ باپ نے کہا، ابا جان ٹھیک ہے، آسمان سے پانی برس رہا ہے، زمین سے پانی نکل رہا ہے، سیلاب کی کیفیت طاری ہو گئی ہے، لیکن مجھے کشتی کی ضرورت نہیں ہے، کیا کرے گا تو؟ کہنے لگے، ساویرا جبل یاسمونی من الماء، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا تاکہ پانی سے بچ جاؤں۔ قال لا عاصم اليوم، آج کوئی نہیں بچ سکتا، نہ پہاڑوں والا بچ سکتا ہے، نہ اونچی دیواروں والا بچ سکتا ہے، آج وہی بچے گا جسے خدا بچائے گا۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھی، وحال بینہم الموج، پانی کی موج آئی، بیٹا غرق ہو گیا۔ قرآن یہ بھی بیان کرتا ہے، جب بیٹا غرق ہو گیا، نوح علیہ السلام پر ایک کیفیت طاری ہو گئی جو باپ کے سامنے ڈوبنے والے بیٹے کو دیکھ کر ہوا کرتی ہے، جو باپ پر کیفیت آتی ہے۔ اس حالت میں جب نبوت کی زبان سے الفاظ نکلے، قرآن وہ بھی بیان کرتا ہے۔ کتاب ایک ہے، عنوان ہزاروں ہیں، ورق چند ہے، بیان ہر چیز ہے، کتاب ایک ہے، تبیان لکل شے ہے۔ پھر نوح علیہ السلام نے کیا کہا، خدا کی جناب سے کیا جواب آیا، پھر نوح علیہ السلام کی کشتی کیسے پانی پہ چلتی رہی، اور پھر نوح علیہ السلام کی کشتی کہاں جا کے رکی؟ بڑے بڑے سیاحوں نے، محققوں نے، تاریخ دانوں نے آج تک قرآن سے ہٹ کر اس کشتی کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، نہ ڈھونڈ سکے۔ جب قرآن کے دروازے پر آئے تو 14 صدیوں بعد آج بھی کشتی مل گئی۔ قرآن نے کہا تھا کہ پھر وہ کشتی کہاں گئی؟ فرمایا، وستوت علی الجودی، وہ جودی پہاڑ کے اوپر جا کر جب پانی اترنا شروع ہوا، یہاں تک کہ پانی بڑھتا چلا گیا اور پہاڑوں کی چوٹیاں بھی پانی کے زد میں آئیں، اس لیے کہ دعائے نبوت یہ تھی کہ کوئی چیز بچے نہ، پھر کچھ نہ بچا، صفائی ہو گئی۔ جب صفائی ہو گئی، ہم نے کہا، یا سماء اقلی، کہ زمین، آسمان ٹھہر جا، زمین پانی کو نگل، اب رک جانا چاہیے یہ سلسلہ عذاب کا۔ 6 ماہ کے بعد پانی اترنا شروع ہوا، یا یرزب لئی ماں کی و یا سما وقلی ہی، زمین پانی کو نگل لے، ٹھہر جاؤ آسمان، اب نہیں برسانا پانی مزید۔ کس کے قبضہ قدرت میں ہے پانی برسانا؟ کوئی برسا سکتا ہے اور؟ کوئی لا سکتا ہے پانی کہیں سے؟ کوئی ہے جو آسمان کے علاوہ کہیں اور سے پانی لائے؟ بڑی بڑی فیکٹریاں بنا لی ہیں، بڑے بڑے کارخانے بنا لے ہیں، مگر اگر اس کا پانی نہ آئے تو ہر چیز جام ہو کر رہ جاتی ہے۔ فصلیں نہیں اگ سکتی جب تک پانی نہ ہو، بنجر و ویرانہ اور قحط سالی، ہر طرف دھول اڑتی ہے، انسانیت دم توڑتی چلی جاتی ہے جب اس کی رحمت کے دریا خشک ہو جاتے ہیں۔ جب اس اپنی رحمت کے دریاؤں کو روک لیتا ہے، پھر انسانیت اس طرح مچلا کرتی ہے، اس طرح تڑپا کرتی ہے جیسے پانی کے بغیر مچھلی تڑپتی ہے، جیسے سپند تپتے توے پہ اوپر رقص کرتا ہے، انسانیت تل ملا کے رہ جاتی ہے جب خدا کی طرف سے عذاب آیا کرتا ہے۔ انسان تو اتنا کمزور ہے، وہ اپنی ہوا کو چھین لے تو منہ کھلے کا کھلا ہی رہ جائے۔ جس ہوا کے ذریعے سانس لے رہے ہیں، ایک لمحہ کے لیے روک لے، جتنا منہ کھلا ہے اتنا ہی کھلا رہ جائے گا، اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہوگا. منہ بھی نہیں بند کر پائیں گے کہ اپنے ہونٹ تو بند کر لیں، اتنے کمزور ہیں اور دعوے کتنے بڑے بڑے ہیں. پیغمبر خدا نے کیا کہا؟ اللہ میرا بیٹا ہے، میرا تو وعدہ تھا کہ تیری آل و اولاد کو بچا لوں گا. بس اس کو آگے بیان کرتا ہوں، میں نے جو اصل میرا ٹارگٹ ہے میں نے وہاں آنا ہے. قرآن اللہ کے اپنے پیغمبر اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی دعا کو بیان کرتا ہے، خدایا وعدہ تیرا تھا کہ میں تیری آل و اولاد کو بچا لوں گا، میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا ہے، بچا لیجیے اسے. جواب آیا، یا نوح انہ لیس من اہلک، تیرا بیٹا نہیں. اللہ میرا بیٹا ہے، میری بیوی نے جایا ہے، میرا خون ہے، میرا گوشت ہے. فرمایا لیس من اہلک، تیرا بیٹا نہیں. کیوں نہیں؟ عمل غیر صالح، اس کے عمل تیرے جیسے نہیں. کیا مطلب؟ خدا کے ہاں نسب و حسب نہیں چلتا، اللہ کے ہاں حسب و نسب کی، خونی رشتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. خدا کے ہاں اگر حیثیت ہے تو عمل کی، نیت کی، اخلاص کی، کردار کی، عقیدے کی ہے. بیٹا اپنی بیوی سے ہے تو کہا تیرا بیٹا نہیں، کہا تیرا بیٹا نہیں. رنگ کا کالا ہے، آیا ہوا حبشہ سے ہے، نام بلال ہے، قریشی و ہاشمی خاندان کا چشم و چراغ، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، عمر ابن خطاب کا کہتے ہیں جا سیدنا بلال. آیا فارس سے ہے، آیا فارس سے ہے، تھا غلام مکہ کا، یہودیوں کا غلام. نبوت کہتی ہے سلمان من اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت سے ہے، سلمان میرے. وہ دور سے آنے والے سردار بن گئے، اہل بیت کا حصہ بن گئے. یہ بیوی سے پیدا ہونے والا بیٹا عمل غیر صالح، غیروں میں جا شامل ہوا. یہاں بات کردار، عمل اور عقیدہ کی ہے، یہاں حسب و نسب کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ کون ہے سرکار؟ کہتے ہیں جی ہمارا پیرزادہ ہے. بھئی پیرزادے کے کرتوت کیسے ہیں؟ نہ داڑھی ہے، نہ مونچھ ہے، ہاتھ میں کتے ہیں ماشاءاللہ، ہیں جی. تو کہتے ہیں نہیں جی، پیرزادہ گدی نشین ہے. گدی نشین ہے یا گدی نشین ہے جی؟ پیران دے پتر جو ہوئے ہمارے پیرزادے ہیں، ہم تو ان کا احترام کرتے ہیں، ہمارے پیرزادے ہیں. اے جی ان کو وہ عظمت مل گئی ہے جو ہمیں نہیں ملی. بھی کیا ملا؟ پیر صاحب کے بیٹے ہیں. پیر کا بیٹا ہو یا نبی کا بیٹا ہو، اگر عمل پیغمبر جیسے نہیں ہے، عمل اپنے ولی جیسے نہیں ہے، بیٹا ولی کا ہو یا نبی کا ہو، اس کا نبی و ولی سے کوئی تعلق اور کوئی نسبت نہیں ہے، خدا کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہی ضابطے ہیں، یہی اصول ہیں جو پہچاننے کے قابل ہیں، ورنہ پہلی امتوں کا بھی یہی حال تھا، ہمارا بھی وہی حال ہے. آگے چلیے، قرآن بیان کرتا ہے نوح علیہ السلام کا دور گزر گیا. وسط الجودی تفصیل بیان نے کی، چند سال پہلے وہ جو تلاش کر رہے تھے، یہ ترکی کے علاقے میں، کردستان سے ترکی کی جو سرحد ہے وہاں بلند و بالا پہاڑ ہیں جن پر ہر وقت برف باری ہوتی رہتی ہے. ان پہاڑوں کے اندر آج بھی وہ کشتی موجود ہے جو نوح علیہ السلام نے بنائی تھی، جو وہاں پہاڑ پہ آ کر اتری تھی. آج بھی صحیح سالم موجود ہے اور برف کے اندر ڈھکی ہوئی ہے. جاؤ جا کر قرآن کی صداقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو. نوح علیہ السلام کے اس واقعہ کو 6500 سال کا عرصہ بیت چکا ہے، اور 6500 سال پہلے کے حالات کو، تفصیلات کو، واقعات کو، کیفیات کو، اور ان کی ایک ایک جز کو بیان قرآن کر رہا ہے. اور جس جگہ پر کشتی کی نشاندہی کی تھی، آج وہ کشتی وہاں مل گئی ہے. آج وہ کشتی وہاں، آگے چل کر بتاؤں گا. قرآن نے ایک بات کہی تھی، لوگوں نے تحقیق کی 150 سال پہلے، 1250 سال کے بعد قرآن کی ہوئی بات ثابت ہو گئی. قرآن نے یہ بات بتلائی تھی، ابھی بتا دیتا ہوں. قرآن نے کہا تھا جب فرعون غرق ہوا، جب فرعون غرق ہوا تو قرآن نے کہا تھا، الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا. فرعون تو غرق ہو چکا ہے، مگر میں تیرے جسم کو سلامت رکھوں گا تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ ایک نشانی بن جائے، آنے والی نسلوں کے لیے یہ ایک نشانی بن جائے. 3500 سال گزر گئے، وہی دریا تھا، وہ فرعون غرق تھا. آج سے 150-200 سال پہلے دریا کے اسی مقام سے فرعون کی لاش مل گئی جو آج تک مصر میں پڑی ہے. باقی لاشیں تو ہنود کی ہوئی ہیں، ان کے اوپر تو خاص کیمیکل چڑھا کر انہیں محفوظ رکھا گیا ہے. فرعون کی جو لاش دریا سے ملی ہے وہ ہنود شدہ نہیں ہے، آج بھی صحیح سالم ہے. قرآن کی صداقت کا اقرار کر رہی ہے، نونجی کا بھی پتہ نکالی تک مون لمن خلفک آیا. تیرا جسم سلامت رکھیں گے، آگنے والی نسلوں کے لیے علامت بن جائے. جاؤ جا کر قرآن کی صداقت کو دیکھ لو. قرآن نے بتلایا، جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو فرعون غرق ہو چکا تھا، لاش دریاؤں میں پڑی تھی. کسی کو نہیں پتا تھا کہ دریا میں پڑی ہوئی لاش کی کیفیت کیا ہے. جس کو پتا تھا اس نے بتلا دیا کہ محفوظ پڑی ہے، جس کو پتا تھا اس نے بتلا دیا کہ محفوظ پڑی ہے. اتنا ہی نہیں بتلایا کہ محفوظ پڑی ہے، اتنا بھی بتلا دیا کہ ایک وقت آئے گا لوگوں کے لیے نشانی بن جائے گی. کوئی اور بتلا سکتا ہے یہ باتیں؟ محفوظ بھی رہی، آج تیرے میرے لیے نشانی بھی بن گئی. بغیر ہنود کیے ہوئے وہ لاش پڑی ہوئی ہے، اور آپ کے ہاں سی ڈی کیسٹیں ملتی ہیں تصص القرآن کے نام سے. وہ سی ڈی کیسٹ کو اٹھا کر دیکھ لینا، اس میں یہ ساری تفصیلات ہیں. اور وہ لاش بھی اگر وہاں نہ جا سکے تو وہاں اس سی ڈی کیسٹ کے اوپر وہ پوری لاش دکھاتے ہیں کہ کون سی تاریخ کو لاش برآمد ہوئی ہے. بغیر کیمیکل لگائے ہوئے لاش محفوظ ہے فرعون کی. 7.5 فٹ اس کا قد ہے، لمبا دھڑنگا آدمی ہے. اس کے چہرے کو دیکھ کر پتہ لگ جاتا ہے، انسان کو محسوس ہو جاتا ہے کہ کیسی کیفیات تھیں اور کیسا عجیب انسان تھا. جب یہ جیتا جاگتا بولتا تھا، جب یہ اٹھتا بیٹھتا ہوگا تو کن کیفیات میں ہوگا. یہ وہی فرعون ہے جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی. قرآن نے تو یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس کے دعوے کیا تھے، اس کی باتیں کیا تھی، اس کا انداز کیا تھا، اس کا متکبرانہ طریقہ کیا تھا. وہ فرعون ذل اوتاد، یہ وہ فرعون تھا جو مخالفین کے ہاتھ پاؤں میں میخے گاڑ دیا کرتا تھا. کتاب ایک ہے، کتاب ایک ہے، عنوان ہزاروں ہیں، بلکہ کہو عنوان بے شمار ہیں. نوح علیہ السلام تشریف لے گئے، قوم عاد آ گئی ہے، اس نے آ کر دنیا میں ایک بھچال برپا کر دیا ہے، فتنہ و فساد کی آگ بھڑکا دی ہے. اور قرآن کہتا ہے ایسی جابر، ایسی ظالم، ایسی سرکش قوم لم یخلق مثلھا فی البلاد. قوم عاد جیسی مخلوق ہم نے پیدا نہیں کی. اتنے جابر، اتنے لمبے لمبے قدوں والے اور اتنے مضبوط جسم اور اعصاب والے، لم یخلق مثلھا فی البلاد، ان کو تو ہم نے تباہ کر دیا. پھر ایسی قوم ہم نے پیدا نہیں کی کہ یہ تو بہت ضرورت سے زیادہ ہی بڑھ گئے ہیں. وہ نہ رہے جو اتنے جابر اور سرکش تھے. تیری میری کیا حیثیت ہے؟ قوم عاد آئی، سرکش ہوئی، نافرمان ہوئی. خدایا پھر کیا ہوا؟ فرمایا قوم کی ہدایت کے لیے ہم نے قوم عاد کی طرف وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا. ہود علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا، بجھایا، صحیح راستے پر آنے کی تلقین کی. جب قوم نہیں مانی پھر قوم پر عذاب آیا. یا خدا قوم پہ عذاب کیا آیا؟ فرمایا 7 دن 7 رات تک ہم نے ان پہ ہوا کو مسلط کر دیا. پہلے تو فیصلہ یہ تھا کہ قوم نوح کا کوئی علامت، کوئی شہر نہیں بچانا. اب فیصلہ یہ ہوا کہ ان کے کھنڈرات باقی رہیں، ان میں سے ایک بھی زندہ نہ رہے. یہ زندہ نہ رہے، کھنڈرات باقی رہیں. خدا ہے نا جو چاہے کرتا ہے، جو چاہے کرتا ہے. یا اللہ پھر کیسے ہوا؟ فرمایا ہم نے اور کوئی عذاب نہیں دیا، ہم نے کہا ہوا تو ہی کافی ہے، چلا دی ہوا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے ہوا کے خزانے سے اتنی ہوا کو نکالا جتنی انگوٹھی کا سوراخ ہوتا ہے. اتنی سی ہوا کو نکالا ہے اپنے خزانے سے. پھر جو ہوا چلی ہے، اس ہوا نے سرنگوں سے نکال نکال کر، پہاڑوں کے گھروں سے اٹھا اٹھا کر، آپس میں ٹکرا ٹکرا کر، اس طرح زمین کے اوپر لٹا دیے جیسے کھجور کے تنے کاٹ کے رکھ دیے گئے ہیں. کھنڈرات موجود ہیں، گھر بار موجود ہیں، ہر چیز موجود ہے، مگر رہنے والے موجود نہیں ہے. ان فی ذلک لعبرت لأولی الابصار، آنکھوں والوں تمہارے لیے عبرت کی کیسی کیسی نشانیاں ہیں. قوم یہ چلی گئی، دوسری قوم آ گئی ان کی جگہ پر. یہ قوم کون تھی؟ قوم سمود تھی. ایسی قوم وطن ہتون الجبال بیوتن فارحین، ایسی ٹیکنیکلی طور پر اس قوم کے اندر یہ خاصیت تھی کہ پہاڑ کو دیکھتی تو پورے پہاڑ کو تراش کر محل بنا دیتی. آپ میں سے شاید کوئی حضرات ہوں جنہوں نے مدینہ سے شمال کی جانب اردن کی طرف جائیں تو آپ نے مدائن سالے دیکھے ہوں. میں نے دیکھے مدینہ سے اردن کی طرف جائیں نا تو 350 میل کے فاصلے پر مدائن سالے آج بھی موجود ہیں. کسی اور نے دیکھے ہیں مدائن سالے؟ سی ڈی بھی ملتی ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. مدائن سالے میں جائیں اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں کہ حیرت زدہ رہ جاتا ہے, اور پہاڑوں کو کھڑے کھڑے اس طرح تراشا گیا ہے کہ پہاڑ کی بجائے ایسے لگتا ہے جیسے انسانوں نے اینٹ سے گارے اور پتھر سے کوئی بڑی بڑی دیواریں بنا دی. یہ کسی مضبوط قلعے کی فصیلیں ہیں جو آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. پھر آپ پہاڑوں کے دامن میں داخل ہو جائیں, انسان پر عجیب وحشت طاری ہو جاتی ہے. پورا پہاڑ ہے, پہاڑی کو تراش دیا گیا. دور سے لگتا ہے جیسے کوئی بہت بڑا بادشاہ کھڑا ہوا ہے, اس کے سامنے ہزاروں انسان بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں کوئی خطاب کر رہا ہے, وہاں کوئی فوجیں کھڑی ہوئی ہیں. وہ پہاڑ ہے تو پورا کا پورا ہاتھی بنا دیا گیا ہے, ہاتھی کے اوپر فوج بنی ہوئی ہے. وہ تو صحابہ کرام کے دور میں اور بعد کے فتوحات اسلام کے دور میں ان کی شکلیں مسخ کر دی گئی جس قدر ممکن ہو سکی. لیکن اب بھی ان مدائن سالے کے پہاڑوں میں داخل ہو جاؤ تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ فوجیں کھڑی ہوئی ہیں, یہ بادشاہ کھڑے ہوئے ہیں, یہ شہزادے کھڑے ہوئے ہیں, یہ شہزادیاں کھڑے ہوئی ہیں. اور وہی آج بھی وہ عبرت کے لیے وہ محل ہے, اور ان محلات کے نام موجود ہیں. اور ایک کا نام ہے عقد الفرید کے نام سے, اس طرح کا نام ہے. پورا محل یعنی موتی نما محل, پورا پہاڑ تھا, پہاڑ ہی کو تراشا گیا, اندر سے اس کو کھودا گیا, اندر محل بن گیا, باہر سے چھت بنا دی. اتنا خوبصورت کہ آدمی کی عقل دنگ رہ جاتی. کیوں؟ قرآن کہتا ہے ہم نے ان کو یہ اتنی طاقت دی تھی. وطن ہیتون الجبال اب یوتن فارحین, آسانی سے کام کرتے کرتے پورے پہاڑ کی شکل بدل دیتے تھے. یہ قوم تھی, ہم نے اس قوم کی ہدایت کے لیے کس کو بھیجا؟ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, صالح علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے کہا میری قوم کے ٹیکنیکر, میری قوم کے انجینئروں اور میری قوم کے معماروں, میری قوم کے کاریگروں, اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو, خدا وحدہ اولا شریک کے دروازے پر آ جاؤ. قوم نے کہا کس خدا کی طرف بلاتا ہے, وہ کیا دے گا؟ فرمایا خدا راضی ہو جائے گا تو جنت دے گا, محلات دے گا, ایک ایک موتی کا پورا پورا محل دے گا. انہوں نے کہا ہم تیرے خدا کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے, ہم ایک ایک پہاڑ کو محل میں بدل دیں گے, ہم ایسے محل بنائیں گے کہ زلزلے سے بھی گرنے نہیں پائیں گے, ایسے محل بنائیں گے جن کی شکل بدلنے نہیں پائے گی. ڈٹ گئی قوم. حضرت صالح علیہ السلام نے بہت سمجھایا, کہنے لگے صالح تو ہے تو ہم میں سے ایسا کہ ہونہار بچہ ہے, ہمیں تم سے بڑی توقعات اور امیدیں وابستہ تھی, کاش تو ایسی بات نہ کرتا. ہم تو چاہتے تھے تو ہمارا ہونہار بچہ ہے, کوئی ہمارے لیے اچھی خبریں لاتا, لیکن تو ہمیں بری بری باتیں بتاتا ہے, ہمیں ڈراتا ہے, اور کبھی ہمیں خدائے وحدہ لا شریک کی طرف بلاتا ہے. ہم تیری بات مان لیں گے مگر تیری نبوت کا معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں, معجزہ دکھا. فرمایا اچھا پوچھو معجزہ کیا چاہیے؟ کہنے لگے معجزہ یہ چاہیے, یہ جو چٹان ہے نا پہاڑ کی, ہم نے بڑا سر کھپایا ہے, بڑے بڑے پہاڑوں کو ہم نے تراش کر دیکھا ہے, اس چٹان کو توڑتے ہم سے ٹوٹتی نہیں ہے, بڑی سخت چٹان ہے. تو فرمایا چاہتے کیا ہو؟ کہتے ابھی یہ چٹان ٹوٹے اور اس میں سے ایک اونٹنی نکلے, نکلنے کے بعد ہمارے سامنے بچہ جنے, بچہ جننے کے بعد اتنا میں آئی پھٹ گئی, اونٹنی نکل آئی, بچہ جنا, دودھ دینے لگی, اور اتنا دودھ دیتی کہ پوری قوم سیراب ہو جاتی. فرمایا میری قوم تم نے اپنی خواہش کے مطابق خدا سے معجزہ لے لیا ہے, خواہش کے مطابق دلیل تمہیں مل گئی ہے, اب اس اونٹنی کا احترام کرنا, خدا وحدہ لا شریک کو مان لو. کہنے لگے اوہو تو بڑا جادوگر ہے, تو بڑا جادوگر ہے. کچھ دنوں تک تو اونٹنی کا احترام کیا کہ کھانے کو مل رہا ہے, مگر مفت کا ملے تو قدر نہیں ہوتی, مفت کا ملے تو قدر نہیں ہوتی. کہنے لگے اس اونٹنی کا دودھ کیوں پیئیں؟ ہم اپنی اونٹنیوں کا دودھ پیئیں گے, ہم سالے کی اونٹنی کا دودھ کیوں پیئیں؟ جس کی ہم بات نہیں مانتے, جس کی نبوت کو ہم تسلیم نہیں کرتے, ہم اس کی اونٹنی کا دودھ ہی نہیں پیئیں گے, اپنی اونٹنیوں کا دودھ پیئیں گے. اب آپ نے اونٹنیوں کی طرف توجہ کی تو اونٹنیاں سوکھ رہی تھی. کیوں؟ کہ باری بنا دی تھی حضرت صالح علیہ السلام نے, بھئی ایک دن تمہاری سب کی اونٹنیاں پانی پیئیں گی, ایک دن خدا کی اونٹنی پانی پیے گی. ناقۃ اللہ وسقیاہا, خدا کی اونٹنی, خدا کی اونٹنی جب دودھ اتنا دیتی تھی کہ سب پی لیتے تھے, تو پانی بھی اتنا پیتی تھی کہ ساری اونٹنیوں کے برابر اکیلی پی جاتی تھی.
اکیلی پی جاتی تھی. کہنے لگے یہ تو اونٹنی ہمارے لیے عذاب بن گئی، ہمارے جانور بھوکے پیاسے رہنے لگے ہیں اور یہ اونٹنی سارا پانی پیتی ہے، ایک دن ہمارے اونٹوں کو ہمارے جانوروں کو پیاسا رہنا پڑتا ہے، کیوں نہ اسے قتل کروا دیں. قرآن یہ بھی بیان کرتا ہے فَكَذَّبُوا فَعَقَرُوهَا، سارے علیہ السلام کو جھٹلایا، معجزے سے انکار کیا، اونٹنی کے دشمن بن گئے. فَعَقَرُوهَا، اونٹنی کو قتل کر دیا. اونٹنی کو قتل کر دیا تو سارے علیہ السلام نے فرمایا او میری قوم اب عذاب آنے والا ہے، تین دنوں کے اندر اندر عذاب آئے گا، انتظار کرو. پھر ان پر عذاب آیا، پہلے دن چہرے زرد ہوئے، دوسرے دن سرخ ہوئے، تیسرے دن سیاہ ہوئے. قوم اتنی سرکش تھی کہ بھاگ بھاگ کر گھروں سے نکل کر باہر آ کر دیکھتی تھی عذاب کدھر سے آتا ہے، عذاب کدھر سے آتا ہے. یہ عذاب کے منتظر تھے کہ آسمان سے شعلے برسنے لگے، ایسی چیخ آئی کہ سارے کے سارے زمین پر اوندھے منہ لیٹ گئے، پھر ایک بھی اٹھ نہ سکا. کتاب ایک ہے، عنوان ہزاروں ہیں. کتاب ایک ہے، واقعات سینکڑوں ہیں. کتاب ایک ہے، تاریخ ساری انسانیت کی ہے. کتاب ایک ہے، سوال ہر سوال کا جواب موجود ہے. کتاب ایک ہے، تبیان علی کلش ہے. حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ ہو گیا، سارے علیہ السلام کا واقعہ ہو گیا، حضرت پھر آگے شعیب علیہ السلام کا واقعہ آ جاتا ہے، آگے لوط علیہ السلام کا واقعہ آ جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام پیدا کیسے ہوئے، قوم کو ستاروں چاند سورج کی طرف بلا کر کس طرح قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، کس طرح ابراہیم علیہ اسلام نے بتوں کو توڑا ہے، نمرود کے دروازے میں کھڑے ہو کر بارگاہ نمرود کے دربار میں کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے منادرہ کیسے کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے وطن کیسے چھوڑا تھا، قوم لوط پہ عذاب کیسے آیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا کیسے دیا تھا، اور بیٹا بڑا ہوا تو بیٹے پہ گرے پہ چھری کیسے رکھی تھی، بیٹے کو خدا نے بچایا کیسے تھا، بیت اللہ کو تعمیر کیا کیسے تھا، پھر ابراہیم علیہ السلام کو دوسرا بیٹا کیسے ہوا تھا، حضرت ہاجرہ کون تھی، حضرت سارہ کون تھی، وہ صفا مروہ شاہی اللہ کیسے بنی ہے، ان کے چکر کیوں لگائے جاتے ہیں. کتاب ایک ہے، بیان ہزاروں ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام ہے، باپ کی طرح نبی ہے. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہے، باپ دادا کی طرح نبی ہے. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے گیارہ ہیں اور بارہویں بیٹے یوسف ہے. بچپن میں یوسف کو خواب کیا آتا ہے، باپ کے سامنے یوسف خواب بیان کیسے کرتا ہے، باپ نے نصیحت کیا کیسے کی تھی، وہ خواب بھائیوں تک پہنچ کیسے گیا تھا، بھائیوں نے یوسف کے بارے میں مشورہ کیا کیا تھا، بھائیوں نے اٹھا کر یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا، خدا نے نکال کے تخت پہ بٹھایا تھا. کتاب ایک ہے، عنوان ہزاروں ہیں. یوسف بکا کیسے تھا، جس کے گھر میں یوسف گیا تھا وہ کون تھی، اور گھر میں جس میں یوسف کو رکھا تھا وہ یوسف کے حسن میں کیسے مبتلا ہو گئی تھی، پھر یوسف کو اس نے دام فریم میں کیسے لانا چاہا تھا، وہ یوسف کو پھنسانا چاہتی تھی، خدا نے بچا کر دکھایا. جب یوسف بچ گئے تو الزام کیا لگایا تھا، الزام لگا تو صفائی کی گواہی کس نے دی تھی، یوسف یہاں سے تو سب چھوٹ گئے تھے، مگر یوسف کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ بھی کاٹ لیے تھے اور وہ پکار بھی اٹھی تھی کہ میں نے تو بڑی کوشش کی ہے. فستاسم، مگر یوسف بچتا چلا جا رہا ہے. لیکن وہ علم تفل مات لکون من الساغرین، اگر میری بات نہ مانی میں قید کرا دوں گی. وہ یوسف کو پھنسانا چاہتی تھی، یوسف نے قید کا نام سنا تو کیا کہا، رب سجن ابو الی مما یدوننی الی، خدا مجھے اس کے دام فریب سے بچا دے، اس کے دام فریب سے آزاد کر، مجھے جیل بہتر ہے، جیل میں بھیج دے، میں جیل جانا چاہتا ہوں، مگر اس کے دام فریب سے بچا دے. بچ گئے یوسف، جیل میں چلے گئے. جیل کے ساتھی کون تھے، ان ساتھیوں کو خواب کیا آیا تھا، خواب کی تعبیر کیا ہوئی تھی، اس کے مطابق پھر لوگ باہر نکلے تھے، پھر وہ وقت کے بادشاہ کو خواب کیسے آیا تھا، اور خواب کی تعبیر بتانے والوں نے جواب کیا دیا تھا، وہ جو یوسف علیہ السلام سے وعدہ کر کے گیا تھا، میں تیرا ذکر بادشاہ کے سامنے کروں گا. ایک عرصہ کے بعد اسے یاد آیا کہ خواب کی تعبیر بادشاہ اپنے وزیروں سے پوچھ رہا ہے، اور خوابوں کی تعبیر جاننے والا تو جیل میں بیٹھا ہے، خوابوں کی تعبیر جاننے والا تو جیل میں بیٹھا ہے. اس نے کہا بھیجو مجھے تعبیر، میں لاتا ہوں. وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، یوسف ایھا الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر اخر یابسات، یوسف تعبیر بتلا دے بادشاہ کے خواب کی. کیا دیکھا ہے بادشاہ نے، سات پتلی دبلی گائے ہیں، وہ موٹی سات گائے کھا گئی ہیں، اور سات ہری سٹے ہیں اور سات خشک سٹے ہیں. بتلا دیتا بھی. یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتلا دی, بادشاہ نے کہا تعبیر بتلانے والے کو لے آؤ, یوسف کی رہائی کا پروانہ جاری ہو گیا. اللہ کے نبی نے کہا نہیں ہوتا ہوں رہا جب تک میرے الزام کی صفائی نہیں ہو جاتی, نہیں ہوتا رہا. پہلے پوچھو مجھ پر الزام لگانے والیاں سچی ہے, میں سچا. یوسف علیہ السلام کی سوائی ہو گئی ہے, آگے ہیں. یوسف علیہ السلام کو وزیر پیداوار بنا دیا گیا ہے, پھر آپ نے ایک سسٹم بنایا, دنیا میں قحط برپا ہو گیا اور ساری دنیا یوسف کے دروازے پہ آ رہی ہے گندم لینے کے لیے. نبی ہر ایک سے پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو, کدھر سے آئے ہو, دور دور کے, قریب قریب کے لوگ آ گئے, اب دور کے آ رہے ہیں. نبوت یوسف ہر روز آنے والے کو دیکھتا ہے. آج ایک نے آ کر کہا جناب یوسف ایک قافلہ آیا ہے. کہاں سے؟ ایک قافلہ آیا ہے. پوچھا کہاں سے؟ کیا جواب ملا؟ ہیں کنعان سے آیا ہے. کنعان سے؟ کون سا کنعان؟ جہاں یوسف کا بچپن گزرا تھا. کون سا کنعان؟ جس کی گلیوں میں یوسف کھیلا تھا. کون سا کنعان؟ جس کی گلیوں میں یوسف کے باپ یعقوب کی آج بھی رونے کی آوازیں گونج رہی ہیں. کون سا کنعان؟ جس کنعان کے کنویں میں یوسف قید رہا تھا. وہاں سے قافلہ آیا ہے. فرمایا لاؤ میرے سامنے. اپنے منہ پہ چہرے پہ پردہ ڈال لیا. قافلے والے گزر رہے ہیں, یوسف پہچان رہا ہے, اور یہ تو وہی بھائی ہیں جو تھپڑ مار رہے تھے. کہا کوئی بات نہیں, کہاں سے آئے ہو؟ کنعان سے آئے ہیں. کس کے بیٹے ہو؟ یعقوب کے بیٹے ہیں. کتنے بھائی ہو؟ اتنے بھائی ہیں. اور بھائی ہیں؟ کہنے لگے ایک ہی بھائی ہے. وہ کہاں ہے؟ باپ کے پاس ہے. کیوں نہیں لائے؟ کہتے باپ کی خدمت کرتا ہے. ٹھیک ہے لے جاؤ, اپنا سامان بھی لے جاؤ, بھائی کے سامان بھی لے جاؤ, لیکن آئندہ بھائی کو لے کر آنا ہے. وعدہ کر گئے. کہنے لگے ہے تو مشکل. آئے ابا جان کے پاس. ابا جان بڑا کریم انسان ہے, بڑا سخی بادشاہ ہے, بڑا نیک دل انسان ہے, اور نہیں جانتے کون ہے. نہیں جانتے, اور جس کو بتلا رہے ہیں وہ بھی نہیں جانتا کون ہے. عقیدہ درست کرو, عقیدہ درست کرو. نہیں جانتا کون ہے. وہ کیسا ہے؟ بڑا سخی ہے, بڑا حسین و جمیل ہے, بڑا خوش اخلاق ہے. وہ قریب والوں کو سے بھی پیار کرتا ہے, دور والوں سے بھی پیار کرتا ہے. ابا جان اپنائیت اتنی ہے, اپنائیت اتنی ہے. ایسا تو پیار کبھی بھائیوں نے بھائی سے نہیں کیا جو سلوک اس نے ہمارے ساتھ کیا ہے. فرمایا اچھا ابا جان, اس نے اونٹوں کے اونٹ دے دیے ہیں بھر کر غلے کے, لیکن ابا جان ایک بات اس نے کہی ہے, آئندہ آؤ تو بنیامین کو ساتھ لے کر آنا. کہا اچھا میں تم پر پھر اعتبار کر لوں جیسے یوسف کے بارے میں کیا تھا. یوسف کو جدا کر دیا, اب اس کا بھائی بھی جدا کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے ابا جان ہم کیا کریں, ورنہ پھر کچھ نہیں ملے گا. یہی کیفیت تھی. قرآن تو یہ بھی بیان کرتا ہے, ادھر یہ باتیں ہو رہی تھی, ادھر غلے کی بوریاں کھولی جا رہی تھی. بھاگا بھائے گئے, گھر والے آئے, انہوں نے کہا بوریوں سے غلہ بھی گر رہا ہے اور ہمارے پیسے اور دولت بھی بوریوں سے واپس آ رہی ہے. غلہ بھی کے بھی ڈھیر لگ گئے ہیں, جو پیسے بھیجے تھے سونے چاندی کے, جو برتن بھیجے تھے وہ بھی واپس آ گئے ہیں. وہ تو اتنا کریم ہے جس نے غلہ مفت دے دیا, پیسے واپس کر دیے. کہا بیٹو قسم کھاؤ کہ میرے بیٹے کی حفاظت کرو گے. لے گئے, تفصیلات ہیں. یوسف علیہ السلام کے پاس واپس چلے گئے, بھائی کو رکھ لیا, چوری کا الزام لگا, بھائی وہیں رہ گیا. روتے پیٹتے ہوئے واپس آئے اور کہنے لگے ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کر لی ہے. فرمایا ہو نہیں سکتا. کہہ رہے تم نے خود بات بنائی. کہتے ہم کیا کہیں, پوچھ لو. حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام پر دوہرا غم ٹوٹ پڑا. پہلے یوسف کا غم تھا, بنیامین کا ہے, اور دوہرے غم میں روتے روتے باپ نے کہا اشکو بسی و حزنی اللہ, اشکو بسی و حزنی اللہ. اور جسے پتا ہو کہ بیٹے دونوں ایک جگہ پر موجود ہیں, بھائی بھائی سے مل چکا ہے, ایک بھائی وزیر اعظم ہے, دوسرا بھائی اس کا مشیر بن چکا ہے, وہ اشکو بسی و حزنی اللہ کہا کرتا ہے. یہی تو وہ بات ہے جو جناب شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں کہی. یہ کہ پرسید زا گم کردہ فرزند, اے روشن گوہر پیرے خیرد مند, زے مصرش بوئے پیراہن شمیدی, چرا در چاہے کنانش ندیدی. کسی نے یعقوب علیہ السلام سے پوچھا تھا اے پیرے خیرد مند, اے روشن گوہر پیرے خیرد مند, جناب والا اللہ کے پیغمبر ہو, نبی ہو, ایک بات کا, ایک سوال کا جواب دے دو. زے مصرش بوئے پیراہن شمیدی, وہ جو مصر سے یوسف کا چلا تھا پھر قمیص, تو کہا تھا انی لا اجدری ہے یوسف. اینڈ ہو گیا تھا واقعے کا. بھائیوں کو بھی پتا چل گیا کہ یہ یوسف ہے. واپس آئے نا بھائی, آ کر کہنے لگے او بادشاہ سلامت, ہم بڑے مجبور ہیں, ہم مارے گئے, باپ بوڑھا ہے, پریشان ہیں، بے وطن ہیں، غریب ہیں، مسافر ہیں، بھائی یہاں ہے، باپ پہلے بڑے دکھ اٹھائے ہوئے ہیں، اس کے روتے روتے آنکھیں چلی گئی ہیں، ہم نبی کے بیٹے ہیں، ہم پر اعتبار کرو، ہمارا بھائی چور نہیں ہے، چھوڑ دو اس بھائی کو، ہمارا باپ روتے روتے مر جائے گا، نبی کی بد دعا ہمارے حق میں ہو گئی، ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، خدا کا نام مان تو ہمارے بھائی کو چھوڑ دے۔ جب وہ منتیں سماجتے کر رہے تھے تو پیغمبر نے ان سے پوچھا، ایک بات بتلا دو کہ یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، کیا کیا تھا یوسف کے ساتھ؟ تو جب یوسف کا نام وقت کے حاکم سے سنا، غور سے چہرے کو دیکھا، کہنے لگے انک لانت یوسف، تو یوسف ہی ہمیں نظر آ رہا ہے، تو ہی یوسف ہے۔ کہا ہاں، لا تسریب علیکم اليوم، میں یوسف ہی ہوں، مگر شرمندہ ہو کر آنکھیں نیچی نہ کرنا، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ باپ کا کیا حال ہے، روتے روتے پریشان ہے، یہ لے جاؤ میری قمیص، اگر باپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، قمیص آنکھوں سے مس کرنا، بینائی لوٹ آئے گی۔ قمیص دے دی، قمیص چل پڑی۔ قرآن ایک ہے، عنوان ہزاروں ہیں۔ ابھی تقریر میری شروع نہیں ہوئی، ہاں میں نے تو بھائی بات یہ ہے، اپنی تان تو ٹوٹے گی صحابہ پر، اپنی تان تو ٹوٹے گی صحابہ پر، میں تو یہ بتلاؤں گا قرآن صحابہ، میں تو یہ بتلاؤں گا، بیان تو میں 10 دن کرتا چلا جاؤں، قرآن خدا کی قسم میرے سامنے اس طرح کھڑکی کھلی ہوئی ہے جیسے شیشے میں چہرہ نظر آتا ہے، مجھے قرآن میں ساری کائنات پھیلی ہوئی نظر آتی ہے۔ وقت کم ہے لیکن میں نے آنا صحابہ پر ہے، یہ سارے تو جھلکے ہیں، جھلکیاں ہیں، جھلکیاں دیکھتے چلے جائیے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ، وہ کیا کہا تھا شیخ نے کہ جناب والا ایک بات بتلا دو، اسی پر ختم کر کے آگے چلتے ہیں، کہ مصر سے یوسف کا قمیص چلا تو جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا آجی دوری ہے یوسف، یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اور مصر سے خوشبو آ گئی، تین میل کے فاصلے پر کنویں میں یوسف پڑا تھا، اس وقت پتہ نہ چلا۔ سوال درست تھا یا نہیں؟ عقیدہ درست کرنے کے لیے سوال تھا۔ آج ہم پر الزام لگاتے ہو، کہو شیخ سادی کو بھابی اور کافر، ان کی کتابیں پڑھاتے ہو، الفاظ رٹاتے ہو، مگر معنی مفہوم سے ناشنا ہو کہ شیخ سادی نے کیا کہا تھا۔ جواب خود دیا شیخ سادی نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف سے، یکے بر تار میں اعلی نشینم، یکے بر پشت پائے خود نبینم، بلکہ اسے پہلے کہا بگفت حال میں حال ماں برکے جہاز، دمے پیدا ہو دیگر دم نحاس، کہا ہو سوال کرنے والے کہ مصر سے چلی ہے قمیص تو خوشبو کا اعلان کر دیا ہے، کنان کے کنویں میں نہیں دیکھ پایا ہوں، بگفت حال ماں برکے جہانس، ہماری حالت ایسی ہے جیسے آسمان سے رات کی تاریکی میں چمکنے والی بجلی، بجلی چمکتی ہے تو زمین پہ پڑی ہوئی سوئی نظر آ جاتی ہے، بجلی کی چمک ختم ہوتی ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ ہاتھ کے پاس کیا ہے، پاؤں کے نیچے کیا ہے۔ جب قدرت خداوندی کی جھلک آتی ہے، نبی بیٹھا اپنے گھر میں ہوتا ہے، نبی بیٹھا زمین پر ہوتا ہے، خبریں عرش کی دے رہا ہوتا ہے، جب ادھر سے جھلک نہیں ہوتی تو پتہ نہیں ہوتا کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا، آنے والے وقت میں کیا ہوگا۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ، لاؤ باپ کو، باپ آ گئے، یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کا استقبال کیا، پھر یوسف علیہ السلام تخت پہ بیٹھ گئے، والدین کو تخت پہ بٹھایا، والدین تخت پہ بیٹھ گئے، یوسف علیہ السلام جیسے ہی تخت پہ جلوہ فروز ہوئے تو تمام بھائی اور والدین یوسف علیہ السلام کو سجدے میں پڑ گئے۔ جب سارے سجدے میں سجدہ تعظیم، جو پہلی شریعتوں میں جائز تھا، اور آپ کی آخری شریعت میں سجدہ تعظیم بھی حرام ہے اور اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، جب بھائی اور والدین سجدے میں پڑ گئے تو یوسف نے کہا ابا جان، یہ ہے وہ میرا خواب جو بچپن میں دیکھ کر میں نے کہا تھا، اتنی اراف المنام، میں نے کہا، میں نے دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور 4 سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، آج اس خواب کی تعبیر 40 سال کے بعد خدا دکھا رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام تشریف لے گئے، قوم بنی اسرائیل کون ہے؟ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، آپ کی اولاد سے جو سلسلہ چلا وہ قوم بنی اسرائیل کہلائی۔ قوم بنی اسرائیل کو اب مصر کے اندر حکومت اور اقتدار مل گیا، حکومت اور اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں، نبیوں کی اولاد ہیں، اعلی عہدوں پر فائز ہیں، لیکن اولاد یعقوب کی ہے، قوم بنی اسرائیل نبیوں کی اولاد، یوسف کے بھائیوں کی اولاد ہے۔ جب تک ٹھیک رہی تو حکومت و اقتدار میں رہی، جب راہ راست سے ہٹ گئی ذلیل ہو گئی، فرعون ان پہ مسلط ہو گیا، فرعون ان پہ مسلط ہو گیا۔ قرآن یہ بھی بیان کرتا ہے فرعون نے پھر کیا کیا، فرعونی لوگ غالب آ گئے، وہ لوگ قبطی لوگ ان پہ غالب آ گئے، نبیوں کی اولاد تھی لیکن فرعونیوں نے غلبہ پایا، اپنی نااہلی کی وجہ سے اقتدار سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ وہ کام کیا کرتی تھی نبیوں کی اولاد جو آج تیرے اور میرے محلوں میں بھنگی کرتے ہیں، بلکہ آج تو لیٹرینیں بنی ہوئی ہیں نا، چند سال پہلے تک یہ سلسلہ نہیں ہوتا تھا، بھنگی گھروں میں آتے تھے اور گندگی سر پہ اٹھا کر لے جاتے تھے۔ ایک وقت تھا یوسف علیہ السلام کے بھائی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد اپنے باپ دادا کے راستے پر تھی تو مصر میں حاکم بن گئی تھی، جب راہ راست کو چھوڑا تو بھنگیوں والا کام لیا جانے لگا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے نبی بھیجنے کا فیصلہ کیا تو نجومیوں نے فرعون کو بتا دیا، جناب فرعون آقا اس قوم بنی اسرائیل پر ظلم جتنا چاہو کر لو، جتنا چاہو جبر و تشدد کے پہاڑ توڑ دو، لیکن ایک بات تمہیں بتلانے والے ہیں، مشیت ایزدی اب حرکت میں آ چکی ہے، خدا اب اس قوم بنی اسرائیل کا نجات دہندہ انہی میں سے پیدا کرنے والا ہے۔ کیا مطلب؟ قوم بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے کو ہے، بچہ پیدا ہوگا تجھے تخت سے اتار کر دریا میں غرق کر کے رکھ دے گا۔ فرعون نے جب یہ بات سنی تو اس کے ہوش اٹھ گئے، اس نے کہا ہے جس قوم کو میں نے ذلیل کر رکھا ہے، اس قوم کا نجات دہندہ آنے والا ہے، کیا اس کا راستہ روکوں گا؟ کیسے روکو گے؟ اس نے کہا جو بچہ بھی پیدا ہو قتل کر دیا جائے۔ ہر دور کے حاکم کو قوم کے مسلح اور نجات دہندہ سے ہمیشہ پریشانی رہی ہے، اس نے ہمیشہ راستے روکے ہیں، خدا نے ہمیشہ راستے کھولے ہیں، اس نے جیلوں میں بند کر کے تارے لگائے ہیں، خدا نے نکال کر اسمبلی میں پہنچایا ہے۔ ہوتا وہی ہے جو مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ فرعون نے کہا، فرعون نے کہا پیدا نہیں ہونے دوں گا، فرعون نے کہا پیدا نہیں ہونے دوں گا، خدا نے کہا پیدا تو کرنے والا میں ہوں، اسے تو روک نہیں سکتا۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے کوئی چھپ چھپا کر بھی پروان نہ چڑھے، فرمایا پیدا میں کروں اور چھپ چھپا کر پروان چڑھاؤں تو میں خدا ہی نہ ہوا، پیدا بھی کروں گا پروان بھی تیرے گھر میں چڑھاؤں گا کہ میں خدا جو ہوا، تو کل یہ نہ کہے چھپ کر پروان چڑھ گیا جوان ہو گیا، مجھے پتا چلتا تو میں گردن مروڑ دیتا، میں تیرے گھر میں لانے والا ہوں۔ پھر کیا کہا خدا نے حضرت موسیٰ کی امی کو، پھر موسیٰ کی امی نے کیا کیا، پھر موسیٰ پیدا ہوئے تو کیا ہوا، کیسے صندوق میں رکھ کر بحرے نیل کی موجوں کے حوالے کر دیا، وہ چلتا چلتا صندوق کس طرح فرعون کے محل میں پہنچا، پھر کس طرح محل میں اس صندوق کو کھولا گیا، صندوق کو کھولنے والی فرعون کی شہزادی نے جب دیکھا تو کہا قرۃ عین لی ولک، یہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تیری بھی آنکھیں ٹھنڈی ہونی چاہیے۔ تو فرعون نے کہا نہیں تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے۔ اتنا کہنے کی دیر تھی جس نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، خدا نے ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ کیوں؟ وہ کہہ جو چکی کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نبی کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوں پھر دولت ایمان نہ ملے۔ آسیہ نے کہا آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، خدا نے کہا میں تیری آنکھیں جنت سے ٹھنڈی کر دوں گا۔ اتنا ہی نہیں ہے، صبر کرنا تیرا کام ہے، کل جنت میں محمد مصطفیٰ سے نکاح کرنا خدا کا کام ہے۔ یہ وہ ہے، جوان ہو گئے، جوان ہو کر گئے بازار میں، کیا ہوا؟ قبطی اور بنی اسرائیلی لڑ رہے ہیں، قبطی بنی اسرائیلی نے کہا موسیٰ مجھے مار رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، دیکھ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، قبطی کو کہا باز آؤ، اس نے کہا جانتے نہیں ہوں میں سردار ہوں، سردار کا بیٹا ہوں، میں فرعون کی قوم سے تعلق رکھتا ہوں، مجھے مت چھیڑو۔ آپ نے فرمایا ایک طرف ہٹ جاؤ، باز نہ آیا۔ فوقذہ موسیٰ فقذہ علیہ، اور باز نہیں آتا، نے کہا نہیں آتا، ایک جو تھپڑ مارا، پیغمبر کا تھپڑ کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ فقضا علی، مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے کہ یا اللہ اتنا ایک ہی تھپڑ، فرمایا تیرا ہاتھ ہم نے فرعون کے لیے بنایا ہے. موسیٰ تیرا ہاتھ فرعون کو مارے گا. یہ ہاتھ معمولی ہاتھ نہیں ہے, یہ ہاتھ معمولی ہاتھ نہیں ہے. ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمیٰ. نبیوں کے ہاتھ اٹھتے نہیں, اٹھائے جاتے ہیں. نبیوں کے ہاتھ اٹھتے نہیں, اٹھائے جاتے ہیں. تو میرا نبی ہے, تیرے ہاتھ کی تاب لا کر پھر زندہ رہے تو پھر نبی کا ہاتھ کیا ہوا؟ فَوَقَضَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ. مر گیا. موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے. دوسرے دن پھر باہر آئے تو وہی اسرائیلی کسی اور سے جھگڑا. انہوں نے کہا موسیٰ یہ بھی مجھے مار رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او بندے دے پترا, روزانہ تو لڑتا رہنا ہے, مینو لگتا ہے تو ہی زیادہ شرارتی ہے کچھ. ٹھیک ہے میں آنا. جب موسیٰ علیہ السلام نے اسی کو ڈانٹا نا کہ تو ہی جھگڑا لو, اس نے کہا شاید آج میرا کام ہو جائے گا. تو اس نے کہا کہ تو مجھے بھی آج قتل کرے گا جیسے کل ایک آدمی کو قتل کیا ہے. موسیٰ موسیٰ ہوش سے کام لو, مجھے مارنا چاہتے ہو؟ کل ایک آدمی مار دیا, مجھے مارو گے؟ وہ جو اس سے لڑ رہا تھا اس فرعونی, اس نے جب بات سنی کہ کل جو ہمارے سردار مارا گیا ہے, سارا دن ہم تلاش کرتے رہے, رات تلاش کرتے رہے کہ قاتل کون ہے, ہمیں پتہ نہیں چلا. اچھا اس کو موسیٰ نے مارا تھا. فرعون اور اس کی قوم تو پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کھار کھائے ہوئے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے قوم بنی اسرائیل کے اوپر بہت ساری پابندیاں ختم ہو گئی تھیں, بہت ساری سہولتیں مل گئی تھیں, کیونکہ یہ تو سب کو پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بلا آخر کار ہے قوم بنی اسرائیل کے چشم و چراغ. کون ہے جو اپنے بیٹے کو صندوق میں بند کر کے دریا کے حوالے کرتا ہے؟ فرعونیوں کے بیٹے تو پیدا ہی منہ میں سونے کا چمچہ لے کر ہوتے تھے. یہ تو کوئی اسرائیلی ہی تھا جس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ میرے سامنے ذبح نہ ہو, چلو دریا میں چلا جائے, کم از کم ماں کی چھاتی پر رکھ کر ذبح نہیں کیا جائے گا نا. یہ تو جانتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو پھر اللہ نے اپنی قدرت سے ماں سے کہا تھا دریا کے حوالے تو کر, تیرے سپرد میں کروں گا. اس کا بھی قرآن میں ذکر ہے. دل پہ پتھر رکھ, صبر کر, خدا کے حکم پر عمل کر. میں نے واپس تجھے نہ پلٹایا تو مجھے خدا نہ کہنا. موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تھے, دودھ نہیں پیتے تھے کسی بھی آیا کا, یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ گئی. اس نے کہا میں تمہیں ایک ایسے گھر کی نشاندہی کرتی ہوں کہ جس گھر کے لوگ اس کے بڑی خیر خواہ ہوں گے. انہوں نے کہا ہے تم ہی تو نہیں کہتے. نہیں 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 میں نے یہ کہا, وہ اچھے لوگ ہیں, آگے مرضی تمہاری ہے. کہا لاؤ. موسیٰ علیہ السلام کی بہن اپنی امی کو لے آئی. امی آؤ, بھائی انتظار کر رہا ہے, ابھی تک کسی کی چھاتی کو منہ نہیں لگایا, تمہاری انتظار ہو رہی ہے. جیسے ہی آئی بسم اللہ کر کے گود میں لیا تو بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا. فرعون اور اس کے گھر والوں نے کہا آج کے بعد تمہارے گھر کو وظیفہ بھی ملے گا, عزت بھی ملے گی, احترام بھی ملے گا, روزانہ آیا کرو, دودھ پلا جایا کرو. ماں تھی, کہا نہیں ہم کوئی نوکر تھوڑی ہیں, اللہ نے ہمیں بہت دیا ہے, ہم نہیں آ سکتے روزانہ. اگر چاہو تو بچہ ہم گھر میں لے جائیں گے, کبھی کبھی دکھا دیا کریں گے. بھئی خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. اللہ کا فضل ہو رہا تھا. انہوں نے کہا ہم تمہارے گھر میں کیوں آئے؟ واپس پلٹ آئے, اپنے گھر میں پروان چڑھ رہے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے تو پہلے ہی پڑے ہوئے تھے فرعونی کہ اس نے قوم بنی اسرائیل کا یہ جو ہے وہ سہولتیں مل رہی ہیں. اب جو بھاگا اس نے جا کر کہا اگر میں بتلا دوں کہ کل ہمارے سردار کو کس نے قتل کیا تو فرعون بتلا اس کی سزا کیا ہوگی. اس نے کہا اگر قاتل کا مجھے پتا چل جائے چاہے میرا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو میں اسے قتل کر دوں گا, قتل کروں گا جس نے میری قوم کے سردار کو مروایا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس فوراً ایک شخص آیا. وجاء رجل من اقصی المدینہ یسعیٰ قال یا موسیٰ ان الملأ یقتلون بک یا یأتمرون بک لیخ. موسیٰ بادشاہوں نے تیرے بارے میں فیصلہ کر لیا ہے, سرداروں نے تیرے بارے میں فیصلہ کر لیا ہے, اس لیے میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ 9-2-11 ہو جاؤ, جلے جاؤ یہاں سے, بچ جاؤ گے ورنہ مارے جاؤ گے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میں نہیں رہتا. موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے. موسیٰ علیہ السلام بھاگے, بھاگتے گئے. موسیٰ علیہ السلام کا سفر کہاں ختم ہوا؟ قرآن یہ بھی بیان کرتا ہے. او پیاسے موسیٰ علیہ السلام کنویں کے پاس بیٹھے تھے. پیاسا پیغمبر ہے, بیٹھا کنویں کے پاس ہے، غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کسی سے مانگ کر پانی پیے، پیاسا دیکھ رہا ہے، نبی نے دیکھا، کیا دیکھا کہ لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، مٹکے اور مشکیزے بھر رہے ہیں، پانی گھروں کو لے جا رہے ہیں، سب لوگ آئے ہیں اور بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن دو بچیاں ہیں جو اپنی بکریوں کو لے کر ایک طرف معصومیت کے ساتھ، حیا کے ساتھ اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا کہ یہ ظالم لوگ آئے ہیں، اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان بچیوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، سب چلے گئے۔ جب بچیوں کی باری آئی تو پانی نہ رہا، حوض کے اندر جو بکریوں کو پلاتی بچیاں ادھر ادھر آنکھوں سے پریشانی کے عالم میں دیکھ رہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اٹھے، کہا بیٹیو اگر تم خفا نہ ہو، اگر تمہیں اس بات کا احساس نہ ہو کہ میں کوئی تمہارا دشمن ہوں، تم مجھے اپنا دشمن خیال نہ کرو، کیا میں تمہاری بکریوں کو پانی پلا دوں؟ بات کہوں، نبی وہ ہوتا ہے جو خود پیاسا رہتا ہے، قوم کی بکریوں کو بھی پانی پلاتا ہے۔ نبی اور ولی وہ نہیں ہوتا کہ یتیموں کا مال بھی کھا جائے، یتیم بھوکے سو جائیں، خود رات کو پیٹ پھلا کر سو جائے۔ نبیوں اور ولیوں کی شان غریبوں یتیموں کے مال کھانا نہیں ہے، نبی اور ولی تو قوم کی بکریوں کو بھی پانی پلایا کرتے ہیں، خود پیاسے ہیں، پلا دیا پانی، کہا جاؤ، چلی گئیں، جلدی سے گھر میں آ گئیں، باپ نے پوچھا اتنی جلدی، اور بکریوں کی کوکھیں بھری ہوئی ہیں، آج تو بکریاں سیراب ہو کر آ رہی ہیں، بکریوں کے چہروں پہ تر و تازگی ہے، خوب پیٹ بھر کر پانی پیے ہیں، بتلاؤ کیسے ہوا؟ تو بیٹیوں نے جواب دیا، اس ظالموں کی بستی میں آج ہم نے ایک ایسا انسان دیکھا ہے جس کی آنکھوں میں حیا بھی ہے، جس کے دل میں درد بھی ہے، اور ظالموں کی بستی میں ہم نے ایک ایسا کریم النفس انسان دیکھا ہے جس کے دل میں دکھی لوگوں کے لیے درد ہے، جس کے دل میں اضطراب ہے۔ کہا وہ کہاں ہے؟ کہنے لگی درخت کے نیچے بیٹھا تھا، مسافر تھا، آیا پانی پلایا، پھر درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گیا ہے۔ باپ نے کہا اتنا احسان کیا ہے، اسے کچھ پوچھ ہی لیتی، کھانا ہی کھلا دیتی۔ کہنے لگی آپ کی اجازت نہیں تھی، ہم غیر سے بات کیسے کر سکتی، ہم کوئی عام بیٹیاں تھوڑی ہیں، گھر کا دروازہ دستک دو، حکم تو یہ ہے پوچھو کون ہے۔ ہاں آپ سے کوئی ملے تو آپ کو حکم نہیں ہے کہ پوچھو کون ہے، آپ سے حکم ہے کہ پیار سے بات کرو، لیکن گھر کا دروازہ غیر کھٹکھٹائے تو گھر والی کو حکم ہے کہ تلخ آواز سے پوچھو کون ہے۔ ٹیلی فون آئے، اٹھاؤ تو کہو حضور کون ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کون ہے کہنے کی ضرورت ہے، کون ہو، بس تلخ آواز میں۔ یہ بات تیرے میرے لیے نہیں ہے، قرآن پڑھ کر دیکھ، 22 پارے کو شروع کیا گیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، یا نساء النبی لستنک احد من النساء اتقیتن فلا تخزان بالقول، اپنے کلام کو لچکدار مت بناؤ، لیتم الذی فی قلبہ مرض، تاکہ روگی دل انسان کہیں تمہاری نرمی بات کی نرمی کو دیکھ کر اپنے دل کے روگ کو پیدا نہ کر لے۔ اگر نبی کی بیویوں کو نرم انداز میں گفتگو کرنے کی قرآن اجازت نہیں دیتا تو ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو دیتا ہے؟ او بھائی کوئی نعرے لگوانے کے لیے تو تقریر نہیں کر رہا، بات تو مسلوں میں سمجھاتا جاتا ہوں، عقیدے کی بات بھی کرتا جاتا ہوں، اخلاقیات کی بات بھی بتاتا جاتا ہوں کہ قرآن کیا بتلاتا ہے۔ اور قرآن نے پھر کہا یہ نبی کی بیٹی تھی، قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا، کہا وہ آئی الستحیا، ایسی چال چل رہی تھی جو حیادار عورتوں کی چال ہوتی ہے، یہ وحد خاتون ہے جس کے حیا کو مثال کے طور پر قرآن نے بیان کیا، حیا کے ساتھ آئی اور کہا انا بھی یدعو کر لیجزیا کا اجر ما سقیت لنا، میرا باپ آپ کو بلا رہا ہے تاکہ آپ نے جو ہمارے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا ہم آپ کو بدلہ دیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے، پھر باپ کے ساتھ کیا طے ہوا، باپ نے کھانا کھلایا، اکرام کیا، پوچھا کہاں سے آئے ہو، کہا میں تو وہاں سے بھاگ کر آیا ہوں ظالم، انہوں نے کہا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایسی جگہ آ گئے ہیں جہاں امن کی جگہ ہے، اچھا رہو ہمارے ساتھ، رہے ہمارے ساتھ۔ کہنے لگے ٹھیک ہے بھائی، میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کرتا ہوں، لیکن اس کی اجرت یہ ہے، آپ 8 تک ہماری بکریاں چرائیں گے، یا 10 تک آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو اور زیادہ احسان کا معاملہ ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تمہارے گھر کا ایک فرد بن کر رہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام رہے، 10 سال گزر گئے، کہا میں اپنے وطن کو واپس جانا چاہتا ہوں، قرآن یہ بھی بیان کرتا ہے وطن کو واپس پلٹ رہے تھے، تور سینا کی وادیوں میں آ گئے، موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں بچے کی پیدائش کا وقت آ چکا ہے، موسیٰ علیہ السلام سردی کی کیفیت کی وجہ سے آگ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے ہیں، میں اپنی بیوی سے کہا آپ ٹھہریے میں آگ کا بندوبست کرتا ہوں تاکہ ہم سردی دور کریں، اور موسیٰ علیہ السلام چٹیل میدان پہاڑوں میں تور سینا کی وادیوں میں لینے آ گئے تھے، مل پیغمبری گئی، آگ ڈھونڈنے گئے تھے، پیغمبری آگے سے استقبال کرنے کے لیے کھڑی تھی، کہا فخلا نالیک انک بالواد المقدس توا، موسیٰ تم ایسی وادی میں آ گئے ہو جو پاکیزہ ہے، اپنے جوتوں کو اتار دیجئے، جوتوں کو اتار کر آگے بڑھے، تو اللہ نے ہم کلام ہو کر کہا اے موسیٰ ہم نے تجھے نبی بنا دیا، جاؤ فرعون کی طرف اسے سمجھاؤ میرا پیغام دو، کہا اے اللہ تو نے بڑا احسان کیا مجھے نبی بنا دیا، لیکن میری ایک دعا ہے وہ بھی قبول کر لے، اور دنیا میں ایسی دعا کسی نے کسی کے لیے نہیں مانگی جو دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے مانگی ہے، اور ایسا انعام کبھی خدا نے کسی کو نہیں دیا جیسا انعام موسیٰ کی دعا پر خدا نے موسیٰ کو دیا، پتہ ہے کیا دعا مانگی تھی، نہ دولت مانگی نہ حکومت مانگی، نہ اقتدار مانگا نہ گھر بار مانگا، مانگا تو کیا مانگا، کہا خدا جس طرح مجھے نبی بنایا ہے میرے بھائی کو بھی بنا دے، میرے بھائی کو بھی نبی بنا دے، تو اور میں اب نہیں مانگ سکتے، اللہ نے فرمایا یہ ہے وَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، اپنے ہاتھ کو گربان میں ڈال کر باہر نکالنا آپ کا کام ہے، آپ کا ہاتھ جو دیکھے گا وہ دیکھ رہا ہوگا کہ ہاتھ چمکدار ہے، روشن ہے، چاند کی طرح چمک رہا ہے، آپ کے ہاتھ کی چمک آپ کا، پھر آپ کا دوبارہ ہاتھ کو اپنے گربان میں لے جانا اس چمک کا ختم ہو جانا یہ ایسا معجزہ ہے کہ دنیا اس کو دیکھ کر مان جائے گی کہ یہ خدا کی قدرت کے سوا کچھ نہیں ہے، اللہ اور معجزہ کیا ہے، فرمایا معجزہ تو آپ کو دیتے ہیں، پہلے موسیٰ یہ بتلاؤ کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تمہارے یہ وہ موسیٰ ہے جن سے ڈائریکٹ خدا ہم کلام ہو رہا ہے، اسی لیے قریب اللہ کہتے ہیں، ٹھگو آتا ہوں وہی جہاں خون گرمائے گا، آتا ہوں وہی جہاں بہت جوش آئے گا انشاءاللہ، یا اس کو یہاں چھوڑتے ہیں آگے چلتے ہیں، صحابہ کی طرف آنا بھائی، کتاب ایک ہے عنوان، کتاب ایک ہے عنوان ہزاروں ہیں بلکہ عنوان بے شمار ہیں، ایک کتاب ایک عنوان پر ہوتی ہے، سائنس کی کتاب سائنس کو بیان کرتی ہے، حکمت کی کتاب حکمت کو بیان کرتی ہے، ڈاکٹری کی کتاب ڈاکٹری کو بیان کرتی ہے، میں نے خود کتابیں لکھی ہیں، آدمی ہے اپنی ذات کے بارے میں کتابیں لکھی 3-4 جلدیں ہو گئی، ابھی اور بھی لکھی جا سکتی ہیں، ایک آدمی کی شخصیت کو بیان کرو تو کئی جلدوں پر مشتمل کتاب بن جاتی ہے، ایک ضابطے کو بیان کرو یا ایک شعبے کو بیان کرو، ایک شعبے کو بیان کرنے کے لیے ایک کتاب کی کئی جلدیں بن جاتی ہیں، ایک قوم ایک شہر ایک جو برادری کی ہسٹری بیان کرو، برادری ایک ہے، قوم ایک ہے، شہر ایک ہے، حکومت ایک ہے، کتاب کئی جلدوں تک پھیل جاتی ہے، یہاں کتاب ایک ہے عنوان ساری دنیا، کتاب ایک بیان سب کچھ، وہاں شخصیت ایک کتابیں 10، قوم ایک کتابیں سینکڑوں، حکومت ایک تاریخ بیان کرنے والی کتابوں کی کئی جلدیں، یہاں کائنات ساری بیان کرنے والی کتاب ایک، یہ ہے معجزانہ کتاب، کتاب لاجواب، یہ ہے وہ کتاب جسے کہا جاتا ہے درس انقلاب، یہ درس انقلاب ہے جس نے مردہ قوموں کی رگوں میں زندگی کی حرارت پیدا کر دی، یہ وہ کتاب ہے جس نے عرب کے بیابانوں میں عرب کے اجد عربوں کو اور جنہیں اونٹ چرانا نہیں آتا تھے امتوں کا پیشوا بنا دیا، یہ ہے وہ کتاب جس نے خطاب کے بیٹے عمر کو فاروق اعظم بنا دیا، یہ ہے وہ کتاب جس نے عفان کے بیٹے عثمان کو 44 لاکھ مربع میل کے حکمران بنا دیا، یہی ہے وہ کتاب جس نے سفیان کے بیٹے معاویہ کو 64 لاکھ مربع میل کا حکمران بنا دیا، یہ کتاب ہے، آتے ہیں صحابہ کی طرف ہی آتے ہیں، لیکن اگر میں صرف یہ کہوں کہ یہ ناانصافی ہوگی اگر ہم یہ نہ بتلائیں کہ قرآن نے ہمارے نبی کے بارے میں کیا کہا، فرمایا ساری تاریخ بیان کر دوں گا
لیکن میرے پیغمبر بات پوری نہیں ہوتی ساغر و مینا کہ بات بنتی نہیں ساغر و مینا نہیں کسی کو نہیں آ رہا کہ جب تک ساغر و مینا کا ذکر نہ کرے تو بات نہیں بنتی میرے حبیب جب تک تیری بات نہ ہو بات نہیں بنتی جب تک تیری بات نہ ہو بات نہیں بنتی میں تیری بات کروں گا میں تیرے یتیمی کی بات بھی کروں گا میں تیری بات کروں گا میں تیرے ہونٹوں کی بات بھی کروں گا میں تیرے ہاتھوں کی بات بھی کروں گا میں تیرے فقر کی بات بھی کروں گا میں تیرے شہر کی بات بھی کروں گا میں تیرے مکے کی بات کروں گا تیرے مدینے کی بات کروں گا تیرے چہرے کی بات آئے تو وہ زہا کہوں گا تیری زلفوں کی بات آئے تو وہ لیل کہوں گا تیرے سینے کی بات آئے تو علم نشرا لک صدرک کہوں گا اس لیے کہ مجھے تیرا بھی تعارف کرانا ہے اس لیے کہ تیرے ذریعے تو ساری دنیا کا تعارف ہوا ہے جس کے ذریعے ساری دنیا کا تعارف ہوا ہے میں نے اس کا بھی تو تعارف کرانا ہے میرے محبوب میں تیری بات کروں گا میں تیری سیر کی بات کروں گا میں تیری بات کروں گا میں تیرے معراج کی بات کروں گا میں تیری بات کروں گا تو بیت المقدس کی بات کروں گا میں تیری بات کروں گا تو بدر احد کی بات کروں گا میں تیری بات کروں گا تو حنین و عذاب کی بات کروں گا میں تیری بات کروں گا مکہ مدینہ کی بات کروں گا میں تیری بات بھی کروں گا تیرے یاروں کی بات بھی کروں گا ان الحمد للہ رب العالمین باقی اگلے سال انشاءاللہ وہ اگلے سال درمیان میں چھوڑ دیتے نا تاکہ نظر بندی نہ آئے دعا کرتے ہو گے اللہ میاں رہائی رہے تاکہ اگلے سال آ جائے ورنہ آپ کہیں گے نہ پورے ہو گئی چلو بات چلو کام پورا ہو گیا ہوں پہنچ ساڈے والے جیل جائے یا ریل جائے ہمارا حکم کوئی حکم نہیں ہماری بات وہی بات ہے جو نبی کی بات ہے جو خدا کی بات ہے وہی کہتے ہیں اب بتلائیں ابھی تک جو گفتگو کی ہے کوئی اپنی طرف سے کچھ کہا ہے کوئی اپنی طرف سے بات کی ہے کوئی اپنی طرف سے داستان گھڑی ہے کوئی اپنی تعریف کی ہے خدا کی باتیں کرتے ہیں خدا کی باتیں سناتے ہیں نبی کی باتیں کرتے ہیں نبی کی باتیں سناتے ہیں صحابہ کی تعریف کرتے ہیں صحابہ کی باتیں بتلاتے ہیں یہی ہمارا ایمان ہے یہی ہمارا مشن ہے یہی ہمارا نظریہ ہے اسی پر کار بند ہے باتیں خدا کی کرتے رہیں گے باتیں مصطفیٰ کی سناتے رہیں گے کردار صحابہ بیان کرتے رہیں گے کسی کو اچھا لگے تو خوش آمدید کسی کو برا لگے تو اس کی مرضی کوئی چاہے سنے نعرے لگائے تو اس کی مرضی کوئی چاہے اٹھا کر جیل میں ڈالے اس کی مرضی بات وہی ہے جو خدا نے کہی ہے بلکہ بات وہی صحیح ہے جو خدا نے کہی ہے ریویو بورڈ کے سامنے مجھے آج ابھی گورنر اس میں وہ استقبال ہو رہا تھا نہ حلف اٹھایا وزیر اعلیٰ نے تو وہ ججز بھی آئے ہوئے تھے جن ججز کے سامنے مجھے پیش کیا جاتا تھا وہ ہر مرتبہ 3 ماہ کی نظر بندی میں توسیع کر دیتے تھے وہ سارے جج آئے ہوئے تھے میں ان سب سے ملا کہنے لگے مولانا صاحب بہت ہی خوشی ہے ماشاءاللہ اللہ تعالی نے آپ کو بڑی عزت دی ہے میں نے کہا عزت تو خدا دینے والا ہے وہ سارے جج تھے نام لینا مناسب نہیں ہے سارے جج تھے چیف جسٹس بھی تھے پنجاب کے مجھے ان کے سامنے پیش کیا گیا 25 اکتوبر کو نہیں اکتوبر سے پہلا مہینہ کون سا ہوتا ہے اگست ستمبر ستمبر 25 ستمبر کو پیش کیا گیا نہیں 25 پھر دوبارہ 25 اکتوبر کو پیش کیا 25 اکتوبر کو پیش کیا گیا تو مجھے کہنے لگے مولانا یہ آپ کیا نعرے لگاتے رہتے ہیں میں نے کہا جی ہم ایک بات کرتے ہیں کہ عظمت صحابہ کا انکار کفر ہے عظمت صحابہ کا انکار کفر ہے کہنے لگے کوئی آپ کے پاس دلیل یہ تو کوئی بات نہیں آپ صحابہ کی بات کرتے ہیں لوگ تو کہتے ہیں یہ تو کوئی ایمانیات میں شامل نہیں ہے قرآن کا انکار کفر ہو سکتا ہے نبی کی توہین کفر ہو سکتی ہے خدا کا انکار کفر ہو سکتا ہے قیامت کا انکار کفر ہو سکتا ہے فرشتوں کا انکار کفر ہو سکتا ہے ہاں بھائی آپ چاہتے ہیں پکھے بند ہو جائیں یا کوئی اور مسئلہ ہے دیکھو توجہ نہیں کرو گے میں چھوڑ دوں گا بات
کہنے لگے ایمانیات میں تو یہ باتیں شامل نہیں ہیں نا صحابہ والی. میں نے کہا یہ کیسے؟ کہنے لگے دیکھو ایمانیات میں ہمارے لوگوں کو بھی وہم ہے، وہم دور کر لیجئے کہ ایمانیات سات چیزیں ہیں، آمنت باللہ اللہ پر ایمان، و ملائکتی فرشتوں پر ایمان، و کتبی کتابوں پر ایمان، و رسلی رسولوں پر ایمان، و یوم الاخری آخرت پر ایمان، والقدر خیری و شری تقدیر پر ایمان، والبعث بعد الموت موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان. سات چیزیں ایمانیات میں سے ہیں، جو ان کا انکار کرے وہ کافر ہے. یہاں تو صحابہ کا ذکر ہی نہیں ہے، یہاں تو صحابہ کا ذکر نہیں ہے. میں نے کہا جی میں آپ کو بتلاتا ہوں ذکر ہے یا نہیں ہے. کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا اللہ کی کتابوں کا انکار کفر ہے. کہنے لگے وہ تو وکتب ہی میں آ چکا ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و جو خدا کی کتابوں کا انکار کرے وہ کون ہے؟ ذرا زور نال، کتاب خدا کا منکر کافر، قرآن کا منکر. میں نے کہا جی بیان میں کرتا ہوں، بیان میں کرتا ہوں، سن آپ لیں جواب دے دینا. میں نے کہا صحابہ کا انکار قرآن کا انکار ہے، صحابہ کا انکار قرآن کا انکار ہے. کہنے لگے کیسے؟ وہاں تو میں نے پڑھی تھی 12 آیتیں، اب انشاءاللہ چاہوں تو آپ کے سامنے پڑھ سکتا ہوں 100 آیتیں. 100 آیتیں کون سی؟ اولئک علی ہدی من ربہم و اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ، یہی لوگ ہیں کامیاب، یہی لوگ ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ان جیسا ایمان لاؤ گے تو ہدایت یافتہ بن جاؤ گے. یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کیا ہم المومنون حقا، یہ پکے مومن ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا حزب اللہ، یہ اللہ کا لشکر ہے. یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کیا گیا ہم المحتدون، ہم المفلحون، ہم الراشدون، ہم الفائزون، ہم المفلحون. یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ. یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا عد اللہ لهم جنات تجری. یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار. یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں خدا نے کہا اور تم وہ لوگ ہو کہ جنہیں خدا نے پیدا کیا ہے نیکی کا حکم دینے کے لیے، برائی سے روکنے کے لیے. صرف قرآن نے صحابہ کا ذکر نہیں کیا بلکہ صحابہ نے جن گھوڑوں کی پشت پر سواری کی خدا نے کہا والعادیات ذبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. کہاں میں صحابہ کا ذکر بھی کروں گا، صحابہ کے گھوڑوں کا ذکر بھی. صحابہ بدر میں جائیں تو بدر کا ذکر کروں گا، احد میں جائیں تو احد کا ذکر کروں گا، حنین میں جائیں تو حنین کا ذکر کروں گا. یہ صحابہ مکہ میں فاتح بن کر آئے تو میں خدا اس کا ذکر کروں گا. یہ جن گھوڑوں پہ بیٹھے میں ان گھوڑوں کا ذکر کروں گا. وہ گھوڑے جس طرح حملہ کریں گے میں حملے کی کیفیات بیان کروں گا. وہ گھوڑے پاؤں پتھر میں مار کے پاؤں سے چنگاری نکالیں گے میں اس کا بھی ذکر کروں گا. وہ گھوڑے دوڑتے دوڑتے ہانپنے لگ جائیں گے میں ان کے ہانپنے کی کیفیت کو بیان کروں گا. وہ گھوڑے گرد و غبار میں اڑ جائیں گے میں گرد و غبار کا ذکر کروں گا، اس لیے کہ مجھے محبت ہے نبی سے، نبی کے یاروں سے، اور یاروں کے ساتھ نسبت رکھنے والے گھوڑوں سے. میں ان کی تلواروں کا ذکر کروں گا، میں ان کے نیزوں کا ذکر کروں گا، میں ان کے تیروں کا ذکر کروں گا، میں ان کی یلغار کا ذکر کروں گا، میں ان کی رات کی تسبیح کا ذکر کروں گا، میں ان کے جہاد کا ذکر کروں گا. صحابہ ہیں جن کے تذکرے سے قرآن بھرا پڑا ہے. کرام نے 750 آیات شمار کی ہیں جن میں اللہ نے قرآن میں جن میں اللہ نے صحابہ کی تعریف کی ہے. تو میں نے کہا جناب والا میں آپ سے صرف یہ کہتا ہوں، قرآن کہتا ہے ہم المؤمنون حقا، صحابہ پکے مومن ہیں. صحابہ میں نے کہا ایک شخص کہتا ہے وہ پکے کافر ہیں، اب بتلاؤ انکار قرآن ہے یا نہیں ہے. کہنے لگے واقعتاً قرآن کا انکار تو ہے، مگر یہ بتلاؤ کہتا کون ہے. میں نے کہا یہ بتلانے کی باہر تو اجازت نہیں ہے، آپ کو بتلا دیتے. اب جو میں نے دینے حوالے شروع کیے، یہ خمینی نے کہا، یہ نجفی نے کہا، یہ جناب کلانی نے کہا، یہ اس کے بعد توسی نے کہا، یہ مجلسی نے کہا. کہنے لگے مولانا ہمیں پتہ نہیں تھا. ایسا کہنے والے قرآن جنہیں جنتی کہے اور اس کے برعکس جو اسے انہیں جہنمی کہے، قرآن جن کے بارے میں مومن حقا کہے ان کے مقابلے میں جو ان کو کافر کہے، قرآن جنہیں محتدون کہے ان کے بارے میں اگر کوئی ضالین کہے، قرآن جنہیں جنتی کہے ان کے مقابل جو انہیں جہنمی کہے، وہ واقعتاً قرآن کا انکاری ہے. اور قرآن کے انکاری کے کافر ہونے میں کوئی شک ہے؟ شک تو دوستو قرآن نے تو صحابہ کا بھی ذکر کیا ہے. صحابہ کا ذکر کرتے ہوئے قرآن نے اتنا ہی نہیں کہا، فرمایا میرے محبوب تیرے صحابہ تو وہ ہیں،
ہائے ہائے ہائے،
تیرے صحابہ تو وہ ہیں، مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل.
سبحان اللہ،
ابھی خطاب کے گھر میں عمر پیدا نہیں ہوا تھا، قحافہ کے گھر میں ابو بکر پیدا نہیں ہوا تھا، عفان کے گھر میں ابھی عثمان پیدا نہیں ہوا تھا، ابو طالب کے گھر میں علی پیدا ہوا نہیں تھا، بلکہ ان کے باپ دادا بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، کنبے قبیلے بنے بھی نہیں تھے، میں نے ان کے تذکرے پہلی کتابوں میں بھی کر دیے تھے. نبی تیرے یار تو وہ ہیں جن کے ڈنکے میں نے اس وقت بجا دیے جب ان کے خاندان بھی نہیں تھے، میں نے اس وقت ان کی صفتیں بیان کر دی. اٹھاؤ تورات کو پڑھ کر دیکھو، نبی کے یاروں کا ذکر ہے. انجیل کو پڑھ کر دیکھو، نبی کے یاروں کا ذکر ہے. اللہ کو نبی کے یاروں سے اتنی محبت ہے، پہلے بتلا دیا ایسے لوگ آنے والے ہیں، ایسے پیدا ہونے والے ہیں، ایسے رشد و ہدایت کے مینارے ہوں گے، ایسے آفتاب نبوت کے چاند ستارے ہوں گے، ایسے نبی کے جانسار وفادار ہوں گے. قرآن نے پہلے بتلا دیا تھا، پہلی امتوں میں بیان کر دیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو سفیان سب کہہ دیا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی صلح حدیبیہ کے بعد میں ملک شام میں گیا، ادھر میں تجارت کے لیے وہاں پہنچا تو ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر آپ کا قاصد دہیہ قلبی بھی وہیں پہنچ گئے. جب وہاں پہنچے تو ملک شام میں اس وقت قیصر روم آیا ہوا تھا، شام میں آیا ہوا تھا، ایران پر فتح حاصل کر لی تھی، اس نے نظر مانی تھی. پہلے ایرانی فاتح ہو گئے تھے، ایرانی فاتح بن گئے تھے رومیوں پر. ایرانیوں نے جو روم کو فتح کیا تھا، قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض، ہر چیز بیان کر دی ہے. مکہ کی زندگی میں کفیات کچھ عجیب تھیں، مکہ کی زندگی میں جو مشرکین مکہ تھے، روم اور ایران کی جنگ ہو رہی تھی، مشرکین مکہ کی دلچسپی ایرانیوں کے ساتھ تھی، اس لیے کہ یہ پتھر پوجتے تھے وہ آگ پوجتے تھے، اور مسلمانوں کی دلچسپی رومیوں کے ساتھ تھی اس لیے کہ وہ بھی خدا کی کتاب پر ایمان رکھتے تھے، مسلمان بھی خدا کی کتاب پر. ہوتا ہے نا دو پہلوان لڑ رہے ہوتے ہیں، ان کی پارٹیاں ہوتی ہیں، ایک کہتا ساڈا پلو جیتے گا، دوسرا کہتا ساڈا کلو جیتے گا، دو پارٹیاں بنی ہوتی ہیں. تو اس طرح مکہ میں بھی دو پارٹیاں تھیں، مسلمان کہتے تھے رومی جیتیں گے، کافر کہتے تھے ایرانی جیتیں گے. ہوا یہ کہ ایرانی جیت گئے، کافروں نے خوشیاں منائی، نے کہا دیکھا جیت گئے نا ہمارے پارٹی والے. مسلمانوں کو بڑا دکھ ہوا، مسلمانوں کو بڑا دکھ ہوا، ایرانیوں نے اتنی مار دی رومیوں کو کہ رومی اپنی سلطنتوں کو چھوڑتے، اپنے اقتدار اور اپنے مقبوضہ علاقوں کو چھوڑتے 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 روم کے اندر جا کر ایک چھوٹے سے شہر میں انہوں نے اپنے آپ سکندریہ میں جا کر پناہ دی، بس وہاں بچ کر رہ گئے، باقی سب ایرانی غالب آ گئے. جب ایرانی اتنے غالب آ گئے، ہائے ہائے، نبی کے یاروں کا دل دکھا، نبی کے یاروں کا خدا سے یہ بھی برداشت نہ ہوا. نبی کے یاروں کا دل غیروں کی شکست پہ دکھا، خدا سے یہ بھی گوارا نہ ہوا. تسلی دینے کے لیے ایتیں اتاری، صرف ایتیں نہیں اتاری، فرمایا حوصلہ نہ ہارو، تمہارا دکھا ہوا دل رب کو برداشت نہیں ہوتا، دل دکھانے کی ضرورت نہیں. غلبت الروم، میں خدا تمہیں بتلاتا ہوں آل قریب روم کو غالب کر دوں گا تو کہ تمہارے چہرے مسکرا اٹھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے او میرے نبی کے یارو، مجھے تم اتنے پیارے ہو، اگر غیروں کی جیت سے تمہیں خوشی ملتی ہے تو میں غیروں کو جیت دے دوں گا. ہائے ہائے، غیروں کی جیت سے تم خوش ہوتے ہو نا، تمہارے دلوں میں غیروں کی جیت سے اگر خوشی آتی ہے تو میں غیروں کو کامیاب کر دوں گا تاکہ تم خوش ہو جاؤ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھ کر سنا دی، فرمایا او بھائی خدا نے حکم نازل کر دیا ہے، روم فاتح ہوگا، ان قریب ہوگا چند سالوں میں. جب مسلمانوں نے کافروں کو یہ آیت سنائی تو مذاق اڑانے لگے، کہتے واہ کیا خواب دیکھ رہے ہیں احمقوں کی جنت میں بسنے والے، یہ کہتے ہیں روم غالب ہوگا، وہ تو اپنا آخری شہر نہیں بچا سکتے، کیسے غالب ہو جائیں گے. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا مجھے روم کے غالب ہونے کا اتنا ہی ایمان ہے جتنا کل صبح کو سورج کے طلوع ہونے کا ایمان یقین ہے، جتنا مجھے اس کا یقین ہے کہ رات ختم ہوگی سورج طلوع ہوگا، مجھے اس سے زیادہ یقین ہے کہ ایرانی مغلوب ہوں گے رومی غالب ہوں گے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ہے، میرے خدا نے بتلایا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا، امیہ بن خلف نے کہا میرے ساتھ شرط لگا لو۔ حضرت صدیق اکبر نے شرط لگا لی، ابھی شرط کی حرمت کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، شرط ابھی حرام قرار نہیں پائی تھی، سو سو اونٹ کی شرط لگا لی کہ اگر پانچ چھ سالوں میں غالب نہ آیا روم تو آپ سو اونٹ دیں گے، اگر غالب آ گیا تو میں سو اونٹ دوں گا۔ حضور کے پاس آئے حضرت صدیق اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں لفظ ہے فی بز سینین، چند سال، یہ بیزا کا لفظ ہے، بیزا کا بتلاؤ، بیزا کا لفظ کتنی تعداد کے لیے بولا جاتا ہے؟ پوچھ کر آپ سے بتایا گیا کہ تین سے نو سال تک، فرمایا نو سال کی شرط لگا لو، اونٹوں کی تعداد بڑھا دو، نو سال کے اندر اندر کام ہو جائے گا۔ حضرت صدیق اکبر امیہ بن خلف کے پاس گئے، فرمایا پہلے شرط میں ہم نے پانچ سال کا ذکر کیا تھا، امیہ سو اونٹ اور بڑھاتا ہوں، نو سال کی شرط لگاتا ہوں۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، نو سال، نو سو سال میں بھی کام نہیں ہوگا۔ فرمایا دیکھنا، قرآن نے کہا مسلمانوں تمہارے ٹوٹے ہوئے دل خدا کو بہت، خدا کو پریش، خدا تمہارے ٹوٹے ہوئے دلوں کو برداشت نہیں کر سکتا، تمہیں خوشیاں دے گا۔ کسی نے کہا خدایا غیروں کی کامیابی سے خوشیاں دیتا ہے، انہیں کامیاب کیوں نہیں کر دیتا، انہیں کامیاب کیوں نہیں کر دیتا؟ فرمایا میں بھی تو خدا ہوں، چلو ایک خوشی کی بجائے ڈبل ڈبل دے دوں گا۔ جب بدر کے میدان میں 17 رمضان المبارک کو اللہ نے مٹھی بھر جماعت کو کافروں پر فتح دی، مسلمان فتح کے پھریرے لہراتے ہوئے جب مدینہ میں آ رہے تھے، مدینہ کے لوگ مبارک بھی دے رہے تھے، تو قاصد بھاگتا ہوا آیا، اس نے کہا او بدر کے میدان میں فتح حاصل کرنے والوں، رومی بھی فاتح بن گئے ہیں۔ قرآن ہے، قرآن، اور قرآن تو اس نبینا صحابی کو بھی فراموش نہیں کرتا جو لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے ٹھوکریں کھاتے کھاتے نبوت کے پاس آیا تھا، تو بارگاہ نبوت سے روکھا سا جواب سن کر چہرہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ قرآن اسے بیان بھی کرتا ہے اور ساتھ یہ بھی بتاتا ہے میرے نبی تیرے صحابہ سے بھی مجھے اتنا پیار ہے کہ تیرے نبینا صحابی کی پریشانی بھی میں خدا برداشت نہیں کر سکتا۔ قرآن تو یہاں تک کہ باپ نے صدیق اکبر سے چند کلمات کہے، کہا ابو بکر کیا کرتے ہو، 40 دکانیں تھیں تم نے ساری لٹا دی اسلام پر، اتنا مال و دولت کسی سردار پہ لٹایا ہوتا، اتنا مال و دولت کسی برادری پہ خرچ کیا ہوتا، آج تمہارے آوان و انصار ہوتے، آج تمہارا چرچا ہوتا، نام ہوتا، آج تمہاری باتیں ہوتی، تو نے سارا مال اسلام کے لیے لٹا دیا، تم نے یہ کیا کیا، کاش کوئی تو اچھا کام کرتا۔ باپ نے تنقید کی، قرآن نے یہ بھی برداشت نہ کی، قرآن نے یہ بھی برداشت نہ کی۔ قرآن صحابہ کو بھی بیان کرتا ہے، صحابہ کے تذکرے بھی قرآن بیان کرتا ہے، اور اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے صحابہ کا انکار قرآن کا انکار ہوگا، صحابہ کا انکار قرآن کا انکار ہوگا۔ جس طرح قرآن کو پڑھنے والے کے لیے لازم ہے کہ آدم و حوا کے وجود کو مانے، جس طرح قرآن کو پڑھنے والے کے لیے لازم ہے کہ مسجود ملائکہ کے تذکرہ کی تصدیق کرے، نوح علیہ السلام کے واقعہ کی تصدیق کرے، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، جس طرح لازم ہے کہ ان واقعات کی تصدیق کرے، اسی طرح لازم ہے کہ قرآن نے صحابہ کے بارے میں جو کچھ کہا ہے اس کی بھی تصدیق کرے۔ جس طرح قرآن کے الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔ ہاں بھائی چلو کوئی بات نہیں، دوبارہ دوسری دعا ہوگی، اس دعا کو یہیں ختم کرتے ہیں. بچوں کی آمین ہے، آئیں گے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ بیٹھیں گے تاکہ باقی بچوں میں بھی جو ہے وہ دعا کریں. اللہ تعالیٰ جن بچوں کی آج آمین ہے ان کو اللہ تعالیٰ پوری زندگی خدمت قرآن کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارے بچوں کو بھی خدمت قرآن کی توفیق نصیب فرمائے. لاؤ بھی بچوں کو لاؤ. شاباش بھائی، سال قرآن کریم مکمل حفظ کیا ہے، یہ آخری آیتیں سنا رہے ہیں. یہ بچوں کو جو قرآن حفظ کراتے ہیں نا تو تیسویں پارے سے چھوٹی چھوٹی سورتوں سے شروع کراتے ہیں تاکہ بچہ کہے آج میں نے ایک سورت ختم کر لی، دوسری کر لی. تو اس طرح تیسواں پارا، پھر انتیسواں، یہ سارے بچے پہلے پارے کی آخری آیت سنا رہے ہیں. یعنی آج یہ آخری آیت انہوں نے سنا کر قرآن پاک مکمل حفظ کر لیا ہے. آپ سب لوگ گواہ بن رہے ہیں کہ یہ اللہ کے قرآن کے حافظ بن رہے ہیں، اس لیے ان کی آخری آیتیں سنیں، اس گواہی میں شریک ہو جائیں. اور یہ اتنی عظیم گواہی ہے، شاید ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے. مدرسہ مہد الخلیل میں 12 بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا ایک سال میں. یہ بچے ہیں جنہوں نے آج ہی آخری آیتیں پڑھی ہیں. یہ دینی مدارس، یہ دینی ادارے آپ کو یہ دے رہے ہیں دولت، جو دولت انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بھی ساتھ ہوگی اور قبر میں بھی ساتھ ہوگی. ہاں، آپ کی جو تعلیم ہے، آپ کی نہیں، ہمارے جو یہ سکولوں کالج کی ہے، قبر میں اس نے ساتھ نہیں جانا، یہ قرآن ساتھ ہوگا. اور خوبصورت انسانی شکل میں، ایک انتہائی مشفق دوست اور رفیق کی شکل میں قبر کی تنہائیوں میں ساتھ ہوگا. اور پھر روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص پریشان حال ہوگا، ایک خوبصورت نوجوان آ کر پیچھے سے ہاتھ پکڑ لے گا، کہے گا پریشان کیوں ہو؟ وہ کہے گا پریشان کیوں نہ ہوں، کدھر جاؤں، میں تو آج کس حالت میں ہوں، کیا بنے گا میرا؟ وہ نوجوان کہے گا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں جو تیرے ساتھ ہوں. یہ آدمی کہے گا آج باپ کام نہیں آیا، بیٹے کام نہیں آیا، یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی، بہن بھائی چھوڑ گئے ہیں، تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں قرآن ہوں. اسے پکڑ کر خدا کی بارگاہ میں لا کر کہے گا خدایا اسے بخش دے، اور اس کے ہاتھ میں جنت کا ٹکٹ دے کر کہے گا جاؤ، دنیا میں تو نے وفا کی تھی، آج میں تیرے ساتھ وفا کرتا ہوں. یہ مل رہا ہے ان دینی مدارس سے، یہ دے رہے ہیں ہم، یہ دے رہے ہیں علماء کرام. اب مرضی آپ کی ہے، اچھا لگتا ہے مال تو لے لو، نہیں اچھا لگتا تو مرضی آپ کی ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. جی کیا فرما رہے ہیں؟ ہاں، اس سلسلے میں یہ جو ذیلی ناظم کو آپ نے کہا ہے، یہ اصل میں اپنے لیے رکھ لیا ہے، میں آپ کے ذیلی ناظم سے خود بات کروں گا. اچھا ٹھیک ہے. یہ ایک شخص نے، بھائی آپ کو لوگ پریشان ہوں گے، پتہ نہیں کون سی بات ہے، یہ بات ویسے بہت بڑی ہے کہ یہاں ٹائروں کی دکان ہے جنگ روڈ پر، وہاں ایک غیر قانونی جھنڈا لگا ہوا ہے، اس پر چاند اور ریاض غور شاہی کی تصویر بنائی ہوئی ہے، اس کے نیچے امام مہدی تحریر ہے. تو ہم صرف ضلع ناظم سے نہیں بلکہ ڈی پی او اور ڈسٹرکٹ پولیس افیسر سے بھی اور یہاں کے تمام ذمہ داران جو حکومتی کارندے ہیں ان سے یہ کہتے ہیں کہ فوری طور پر اس جھنڈے کو اتاریں اور اس توہین آمیز کلمات کو فوری طور پر جس نے لکھ کر لگایا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ العزیز ٹھیک ہے. میں اس سلسلے میں انشاءاللہ خود بھی بات کروں گا، انشاءاللہ خود بھی بات کروں گا اس سلسلے میں. یہ ہمارا ایمان کا مسئلہ ہے، ہم بات کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے الہ العالمین، آج تراوی میں قرآن پاک کا ختم ہوا ہے، اور اسی طرح یا اللہ پانچ بچوں نے آج قرآن پاک کے حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. الہ العالمین، ختم قرآن کی اس تقریب میں ہمارا بیٹھنا، ہمارا سننا سنانا قبول و منظور فرما. اے اللہ، قرآن کریم کی عظمتوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں اس کی عظمت کو تسلیم کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو. یا اللہ تو ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما. اے الہ العالمین، قرآن کریم کو
دنیا اور آخرت میں اپنا رہنما، ہادی اور پیشوا بنانے کی ہمیں توفیق نصیب فرما. یا اللہ اس ملک میں قرآن و سنت کے نظام کو رائج کرنے اور نافذ کرنے کی ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما. اے الہ العالمین، ہمیں اور ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو قرآن پاک سے زیادہ انس اور محبت نصیب فرما. اے اللہ ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے اور قرآن کے نور سے منور فرما. الہ العالمین اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ آج ختم قرآن کی اس محفل کی برکت سے اے الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، صحت تندرستی عافیت نصیب فرما. یا اللہ پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، مصائب و مشکلات میں پھنسے ہوئے لوگوں کو نجات نصیب فرما. یا اللہ دکھی اور پریشان حال لوگوں کو سکھ اور راحت کی زندگی نصیب فرما. اے الہ العالمین اپنے فضل سے جو ہمارے بزرگ، ہمارے یا اللہ بچے اور ہمارے چھوٹے بڑے مرد عورتیں اس دنیا سے جا چکے ہیں، تو ان کی مغفرت فرما. یا اللہ جو کچھ یہاں پڑھا گیا ہے، سنا گیا ہے، اپنی بارگاہ میں اس کا اجر و ثواب اس پر مرتب فرما کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے اس کا ثواب تمام امت اسلامیہ کے مرحومین کو پہنچا. یا اللہ ان سب کے درجات کو بلند فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو اپنی رحمت اور نور سے منور فرما. یا اللہ جو اپنے گناہوں کے سبب جہنم میں جر رہے ہیں لیکن صاحب ایمان ہیں، یا اللہ تو انہیں جہنم سے نجات نصیب فرما، انہیں جنتوں کا حقدار اور وارث بنا. اے الہ العالمین ہمیں پوری زندگی قرآن کریم کے اصولوں، ضابطوں اور احکام کے مطابق بسر کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ تو اپنا خاص کرم اور اپنے خاص فضل والا ہمارے ساتھ معاملہ فرما. اے اللہ قرآن پاک کو سمجھنے، سمجھانے اور یا اللہ پوری زندگی سے پڑھنے اور پڑھانے والوں میں ہمارا شمار فرما. اے الہ العالمین تو اپنے فضل سے بے روزگاروں کو حلال کے روزگار نصیب فرما. یا اللہ رزق حلال اور صدق کے مقال نصیب فرما. اے الہ العالمین تو اپنے فضل اور کرم کے ساتھ بے روزگاروں کو، یا اللہ بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرما. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو مطیع فرما بردار بنا. یا اللہ جوان بچے بچیوں بارے میں، اولاد کے بارے میں والدین کی پریشانیوں سے تو خوب آگاہ ہے، اپنے فضل سے والدین کی پریشانیوں کو دور فرما. اور یا اللہ بچے بچیوں کے لیے مناسب رشتوں کا تو اپنے فضل سے یا اللہ غیب سے اسباب پیدا فرما اور سامان پیدا فرما. الہ العالمین جو تجھ سے مانگ رہے ہیں ہمارے لیے بہتر ہے، وہ ہمیں عطا فرما. یا اللہ جو ہمارے لیے برا ہے اس سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ تیری بارگاہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے مانگا ہے وہ ہمیں عطا فرما. گو کہ ہم اس قابل نہیں ہیں تو اپنے فضل سے ہمیں عنایت فرما دے. اے اللہ دین دنیا کی کامیابیاں اور بھلائیاں نصیب فرما دے. اے اللہ قبر و حشر کے عذابوں سے محفوظ فرمانا. اے اللہ حشر میں ان لوگوں کے ساتھ ہمارا، یا اللہ حشر فرما ان کے ساتھ ہمارا سنگ کر دے جو تیرے عرش کے نیچے ہوں. یا اللہ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے ہوں. یا الہ العالمین جہنم کی سختیوں اور یا اللہ حشر کے عذاب کی سختیوں سے ہمارے محفوظ فرمانا. پلس راہ سے گزرنا ہمارے لیے آسان فرمانا. اے اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں داخل فرمانا جنہیں جنت میں تیری زبان قدرت سے قرآن کی تلاوت سننے کی یا اللہ دولت نصیب ہو. اے اللہ تو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ ہمارے بگڑے ہوئے معاملات کو آسان فرما. یا اللہ ہمارے مقدمات، مشکلات